شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد دوراں رومی ثانی عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ کے قبر کو نور سے بھر دیں اور ہر لمحہ ہر ساتھ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تقریباً 46 برس پہلے حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے ہمارے مرشد ثانی حضرت میر صاحب دامت برکاتہم سے فرمایا تھا کہ میں آنے والے برسوں میں اریانی بے حیائی کا طوفان آتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اب آپ دیکھ ہی رہے ہیں ہم لوگ، فحاشی، اریانی، زنا، بدفعلی، اور سب سے بڑا گناہ یہی ہے۔ اور حج کا نور، کعبہ شریف کا نور، عبادت کا نور، تہجد کا نور، تلاوت کا نور، نمازوں کا نور، سب نیکیوں کا نور، نامحرم کسی بھی نامحرم بہو بیٹی کو دیکھنے سے سب نور چلا جاتا ہے۔ حضرت فرما دیتے لیکن مایوس نہیں ہونا، توبہ کی برکت سے وہ نور واپس آ جاتا ہے۔ اور ایک نظر بچانے سے، نامحرم سے، 1000 رکعت نفل سے زیادہ نور جمع ہوتا ہے۔ اسی طرح لڑکے، حسین لڑکے جن کی قدرتی داڑھی مونچھ نہیں آئی، یا داڑھی آئی ہے لیکن چہرے پر کشش ہے، حضرت نے فرمایا جیسے کالے بادلوں کے بیچ میں چاند نکلتا ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے، تو اسی طرح فرمایا کہ بہت سے نوجوانوں کی داڑھی تو آ جاتی ہے لیکن ان کے چہرے پر نمک اور کشش ہوتی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی داڑھی میں ان کے چہرے پر یہ حسن پرستی کی تباہ کاریوں میں سب لکھا ہوا ہے، اور زیادہ رغبت ہوتی ہے۔ اور ہم جنس پرستی کی تباہ کاریاں، اس میں بھی یہ مضمون لکھا ہوا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ میں اللہ والا بن جاؤں، اللہ کا پیارا بن جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھے اپنا دوست بنا لیں، تو سب گناہوں کو چھوڑنا ہے، لیکن سب سے بڑا گناہ بد نظری ہے۔ حج کر لے گا، حج کے بعد آ کر ٹی وی پر فلم دیکھ رہا ہے یا نیوز چینل دیکھ رہا ہے، اس میں نامحرم عورتوں کو دیکھ رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے جتنی عبادت کی وہ سب اس کا نور چلا گیا۔ تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے 46 برس پہلے حضرت میر صاحب دامت برکاتہم سے فرمایا تھا کہ آتے ہوئے برسوں میں میں اریانی، بے حیائی اور فحاشی کا آتا ہوا طوفان دیکھ رہا ہوں، اور میں آخری سانس تک اسی پر بیان کروں گا۔ ہر گناہ کو چھوڑنا ہے لیکن خصوصاً نظر کی حفاظت کرنی ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سب کیا ماشاءاللہ۔
کل بھی اعلان کیا تھا، ابھی پھر اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہر قسم کی فوٹوگرافی اور مووی بنانا حرام ہے، ان سے موبائل لے لیا جائے گا۔ دوسرا، جو ہمارے دوست کراچی سے آئے ہیں وہ کل بھی سفید داڑھی والے جو یہاں کے لوگ ہیں ان کو موقع نہیں مل سکا تھا، تو ہمارے دوست اوپر جگہ ہیں، ہمارے دوست اوپر چلے جائیں اور مہمانوں کو آگے جگہ دے دیں یہاں کے لوگوں کو۔ جی ہاں، حبیب اللہ، حبیب اللہ کہاں ہے؟ مولانا مدثر آپ اس طرف رہیں، دیکھیں کوئی فوٹو نہ کھینچنے پائے۔ تھوڑا اور تشریف آگے لے آئیں، تھوڑا سا اور آگے تشریف لے آئیں تو باقی دوستوں کو اور جگہ مل جائے گی۔ اور آگے تشریف لے ہیں، اور آگے تشریف لے ہیں تو باقی لوگوں کو جگہ مل جائے گی انشاءاللہ تعالی.
حضرت والا رحمت اللہ علیہ، شیخ العرب ورجم عارف باللہ مجدد زمانہ، حضرت والا بہت عرصے کے بعد یہ بات علماء پر واضح ہوئی جب حضرت والا کا اسفار ہوئے غیر ممالک میں بھی، کہ حضرت والا اس دور کے مجدد ہیں. مجدد کوئی عام شخص نہیں ہوتا بلکہ وہ بھیجا جاتا ہے، یبعث علی راس کل مئت من یجدد لہا دینہا، ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد بھیجا جاتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے، یعنی وہ دین کے وہ شعبے جو عوام کی اور خواص کی نظر سے اوجھل ہو گئے اس کے اوپر سے وہ پردہ اٹھا دیتا ہے. تو حضرت والا نے جو سب سے بڑا تجدیدی کارنامہ میرے حضرت والا کا ہے، شیخ العرب والعجم تھے حضرت والا، یہی اسی آج سے 40 سال پہلے حضرت والا کے ہاتھ پر شیخ العرب، وہاں بہت سے علماء حضرت کے ہاتھ پر بیعت ہوئے تھے جن کے خطوط بھی شائع ہو چکے ہیں. اس وقت حضرت والا نے جب مولانا شاہ رونق صاحب سے عرض کیا کہ حضرت میں نے یہ دعا کی تھی رات کے آپ کا میرے دادا پیر حضرت حاجی امداد اللہ صاحب یہاں مدفون ہیں، تو اللہ واسطہ حضرت نے فرمایا کہ مجھے رونا آ گیا کہ میں ان کا پڑپوتا ہوں، اے اللہ جو فیض ان کا یہاں آپ نے جاری فرمایا وہی میرے ذریعے سے جاری فرما دے، اور کچھ لوگ اللہ اللہ کرنے والے یہاں پیدا ہوں جو حرم کعبہ کے سامنے مدینہ منورہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ صلاۃ السلام پیش کریں، اور حرم مکہ میں آپ کا نام لیں. اسی دن اگلے دن 40 افراد حضرت سے حفاظ اور علماء بیعت ہوئے اور مدینہ منورہ تک پہنچنے تک ان کی تعداد 53 ہو گئی تھی اس وقت، اور اب تو وہاں حضرت کے بہت سے مدینہ منورہ میں بھی اور مکہ مکرمہ میں بھی اور بہت سے عرب بھی حضرت والا کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اور حضرت کے خلفاء ہیں، اور حضرت کے وہاں سلسلہ اس کا جاری ہے. تو حضرت شیخ العرب والعجم وہیں پہ مدینہ منورہ میں یہ حضرت والا کو اللہ تعالی نے یہ لقب عطا فرمایا، لوگوں کی زبان پر آیا. تو خود بھی حضرت والا نے اور تو لوگ علماء نے بہت سے ساؤتھ افریقہ میں اور انگلینڈ میں مانا یوب صورتی بڑے بڑے اکابر علماء نے یہ کہا تسلیم کیا اس بات کو کہ حضرت والا اس صدی کے مجدد ہیں، حالانکہ حضرت والا کو کسی نے ہم نے پہچانا نہیں، قدر نہیں ہو سکی. بہرحال لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت والا کا سب سے بڑا تجدیدی کارنامہ، سب سے بڑا تجدیدی کارنامہ حسن مجازی، عشق مجازی، حسن پرستی، بد نظری کے خلاف اعلان جہاد ہے. 1973 میں جب تک میں حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوا، اور جو حضرات یہاں پرانے موجود ہیں وہ بھی جانتے ہیں، مولانا نعیم مختار صاحب بھی موجود ہیں اور صوفی عبد المجید صاحب بھی موجود ہیں اور بہت سے حضرات علماء یہاں موجود ہیں، یہی مضمون تھا اس وقت بھی حضرت کا، یہی مضمون تھا کہ اس دور کا سب سے بڑا مرض خصوصاً نوجوانوں میں وہ عشق مجازی ہے، حسن پرستی ہے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر اگر ہم نے اپنی زندگی میں کسی سے عشق نہیں کیا، اپنا دل نہیں لگایا تو ہماری زندگی برباد ہو گئی. یہ اتنا بڑا یہ یعنی دھوکہ تھا کہ جن سے لاکھوں کی ہزاروں کی زندگیاں تباہ ہو رہی تھیں. حضرت والا نے اس وقت سے اس کے خلاف ببانگ دوہر اعلان فرمایا اور کسی کی پرواہ نہیں کی. بہت اور یہی مضمون بیان کیا کہ سب سے زیادہ بد نظری کو چھوڑ دو, پورے دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. حسن پرستی کو چھوڑ دو, پورے دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا, کیونکہ جو مشکل پرچہ حل کر لیتا ہے وہ آسان پرچے بھی حل کر لیتا ہے. یعنی اگر کوئی بھینس, حضرت فرماتے تھے کوئی بھینس اٹھا لیتا ہے تو بکری اٹھانا اس کے لیے کیا مشکل ہے. اسی طرح یہ کیونکہ سب سے مشکل اس وقت کا مرض ہے, اس پر عمل کرنا, اس کو ترک کرنا سب سے مشکل ہے, تو جو سب سے مشکل عمل کر لے گا تو دین کے دوسرے احکام اس کے سامنے بہت آسان ہیں. تو حضرت والا نے کسی کی پرواہ نہیں کی. جب حضرت والا کے یہاں یہی مضمون ہوتا تھا عشق پرستی حسن مجازی, تو بہت سے لوگ حضرت سے بدگمانی کرتے تھے. حضرت کے اس بھی کان میں بھی اس کی خبر پہنچی. حضرت والا نے بہت درد سے فرمایا کہ جو لوگ مجھ سے بدگمانی کر رہے ہیں مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں, میں اپنی عزت کو اللہ کے لیے اپنی عزت کو داؤں پہ لگا کر یہ مضمون بیان کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا, اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت حسن پرستی, فحاشی, عریانی کا طوفان آ رہا ہے. اس وقت حضرت فرما رہے تھے, وہ آج آپ لوگ اپنی آنکھوں سے یہاں بھی دیکھ رہے ہیں اور پوری دنیا میں تو ہے ہی, جو مغربی ممالک ہیں جب حضرت وہاں تشریف لے گئے, یہی حضرت وہاں کے نوجوانوں کے سامنے حضرت والا نے یہی مضمون بیان فرمایا. تو وہاں کے نوجوان, ری یونین, جنوبی افریقہ, انگلینڈ کے نوجوانوں نے عرض کیا کہ حضرت یہاں بڑے بڑے اکابر آتے ہیں, اس مضمون کو سرسری بیان کرتے ہیں, اور اگر ہمارا سب سے بڑا مرض یہی ہے کہ ہم اس میں مبتلا ہیں اور وہ ہے. تو حضرت والا نے فرمایا, انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے ہماری دکھتی ہوئی رکھ پہ ہاتھ رکھا, تو ہزاروں کی زندگیاں پلٹ گئیں, ہزاروں نے توبہ کی اور اللہ والے ہو گئے. اور یہاں پاکستان میں بھی اور سب لوگ جانتے ہیں کہ کیا انقلاب آیا ہے. جہاں جہاں حضرت کی کتابیں پہنچی, حضرت والا تشریف لے گئے, تو کتنے لوگ تو جو وہ ہیں جو ہمارے علم میں آ گئے, اور ہزاروں وہ ہیں جن کا کوئی علم نہیں, اور اس کا مظاہرہ اس وقت ہوا جبکہ حضرت والا کا جنازہ جا رہا تھا. تو اتنے لاکھوں کا مجمع تھا اور جگہ نہیں رہی تھی, لاکھوں آدمی جو بسوں سے آ رہے تھے اور گاڑیوں سے آ رہے تھے, بتایا کہ راستے بند ہو گئے تھے, لاکھوں آدمی حضرت کی اس میں شرکت نہیں کر سکے. اور سندھ بلوچ جہاں حضرت مدفون ہے, اتنا رش ہوا, اتنا بڑا میدان ہے کہ دروازہ بند کرنا پڑا. تو اللہ مرنے کے بعد بس سبھی لوگ وہ کرتے ہیں, کاش ہم لوگ زندگی میں قدر کر لیں. اور اب بھی حضرت کا فیض جاری ہے, ان کے خلفاء سے حضرت کی کتابیں ایسی پانی کی طرح اللہ نے بہائیں, موٹی موٹی کتابیں, پانچ پانچ سو, آٹھ آٹھ سو کی کتابیں مفت تقسیم ہوئی. ایک دو سال نہیں, 25-30 سال تک یہی سلسلہ جائے, 30 سال بلکہ, جب استغفار کے ثمرات شائع ہوئی, پھر بڑی بڑی روح کی بیماریاں, ان کا علاج, خزائن القرآن, خزائن الحدیث, معارف ربانی, خزائن شریعت و طریقت, اتنی موٹی موٹی کتابیں سب ایسی دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گئی, اور اس سے کتنے لوگوں کو حضرت کی مواعظ میں, میں تو کہتا ہوں حضرت کے مواعظ میں اللہ نے صحبت شیخ کا اثر رکھا ہے. جو پڑھ لیتا ہے اس کی ایسی اصلاح ہوتی ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ تربیت یافتہ ہے کسی شیخ کا, یہ معمولی وہ نہیں ہے. اس لیے حضرت والا نے, حضرت کسی سے ڈرے نہیں, اس لیے ہم لوگ یہ حضرت والا کے خلیفہ نے جب امریکہ چلے گئے تو انہوں نے لکھا کیا لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تم یہ مضمون بیان مت کرو, کوئی اور مضمون بیان نہ کرو. تو حضرت نے ان کو کیا دیا تھا, حافظ صاحب کیا جواب دیا تھا وہ ان کو, مولانا تمیم کو ہے مائک دے دو. مولانا تمیم سے جب کہا وہاں لوگوں نے کہا کہ یہاں لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ مضمون بد نظری کا، عشق مجازی کا، حسن پرستی کا بیان نہ کرو یہاں، تو حضرت والا نے کیا جواب دیا؟
حضرت والا رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ تم مخلوق کی بالکل پرواہ نہیں کرو، مخلوق کی بالکل پرواہ نہیں کرو. حضرت نے فرمایا تھا ولا یخافون لومت اللائم، کہ تم لوگوں کی ملامت کی پرواہ مت کرو، انشاءاللہ تعالی جو قدر دان ہیں وہ قدر کریں گے اس مضمون کی.
اور یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر تم نے میرا یہ مضمون نہیں بیان کیا تم نے میرے ساتھ تم بے وفائی کرو گی. یہ بھی آپ نے سوچ میں سے بتایا تھا کہ اگر تم نے میرا یہ مضمون بیان نہیں کیا تو میرے ساتھ بے وفائی کرو گی. بس آج وہی مضمون بیان کرتے ہیں. اتنے نوجوانوں کو فائدہ ہوا، ہر لوگوں نے داڑھیاں رکھ لی اور ان سے حسن جن سے محبوب سے جن کا تعلق تھا وہ چھوڑ دیا، یا جو ذہنی طور پہ ان سے متاثر تھے ان سب سے اللہ والے بن گئے، سب سے توبہ کر کے. تو کتنا عظیم الشان نفع ہے. سب سے بڑا سمجھ لو جو حضرت فرماتے تھے کہ جو تہجد اور نوافل بھی پڑھے گا، ذکر اشغال بھی کرے گا، بزرگوں سے تعلق بھی رکھے گا، لیکن اگر اس مرض کو نہیں چھوڑا تو فاسق رہے گا، اللہ والا نہیں ہو سکتا. بس اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی. اسے تو حضرت والا کے جو اشعار ہیں، چاہے وہ مزاحیہ ہو چاہے وہ یعنی سنجیدہ ہو، ہر شخص اور ہر سطر میں حضرت والا کے مواعظ کی ہر سطر میں اسی مرض کا علاج، کیونکہ مجدد بھیجا جاتا ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ یوبسو کا مطلب وہی لفظ استعمال ہوا جو نبی کے لیے استعمال ہوتا ہے، بعثت کا لفظ، وہی اللہ تعالی حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے مجدد کے لیے استعمال کیا. حضرت پھول پوری فرماتے تھے کہ مجدد کوئی عام آدمی نہیں ہوتا، وہ بھیجا جاتا ہے، خاص بندہ ہوتا ہے اللہ کا، اور علماء اس کو پہچانتے ہیں. تو اسی طرح اور یہ بھی فرمایا کہ جس کو مجدد سے مناسبت نہیں ہوتی اس کے دل میں کوئی بات ہوتی ہے، یعنی کوئی کمی ہوتی ہے، کوئی نقص ہوتا ہے. جو پورا دین، اور دیکھا بھی کہ جس کو تھارمی سے مناسبت نہیں رہی دین کے کسی نہ کسی شعبے میں جھول پایا. خیر یہ تو وہ ہے، لیکن یہ تو ایک بات ہے، لیکن مجدد کی شان یہی ہے کہ وہ جو دین کا شعبہ جس کو لوگ اہم نہیں سمجھتے اس کو آ کے وہ لوگوں کے سامنے اجاگر کرتا ہے. میرے سامنے وہاں کے علماء نے فرمایا، بڑے بڑے علماء نے، جو کہ ہم مولانا بن نوری کے شاگرد بھی تھے اور بہت سے دیوبند کے ٹاپ کرنے والے تھے دیوبند میں، اور بہت سے دیوبند کے فارغ تھے، انہوں نے سب نے میرے سامنے فرمایا کہ حضرت والا یہ حدیث یغزو من ابصارہم ہم نے پڑھی بھی تھی، پڑھائی بھی تھی، کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، پست رکھو، نامحرم عورتوں کو اور حسین بے داڑھی والے لڑکوں کو، یا جس میں کشش ہو اور دل اس کی طرف مائل ہوتا ہو اس کو دیکھنے سے اس کو اپنی نگاہوں کو اس سے جھکائے رکھو، اس کو نہ دیکھو. تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے یہ حدیث پڑھی بھی تھی، پڑھائی بھی تھی، لیکن عمل کی توفیق آپ کی صحبت کی برکت سے آ کے معلوم ہوئی، ورنہ ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے تھے. یہ کیا وہ ہے بات کر لیجیے کیا حرج ہے. تو اسی طرح یہ بھی کہا کہ ہم نے یہ تو آیت ہے یغضوا من ابصارہم، اور یہ حدیث زنا العین النظر، زنا العین النظر آنکھوں کا زنا ہے بد نظری، کسی نامحرم عورت کو دیکھنا یا کسی لڑکے کو دیکھنا یا کسی بھی محل شہوت جو ہو اس کو دیکھنا اور اس سے دل بہلانا، باتیں کرنا یا اس کا دل میں خیال بسانا، یہ سب حرام ہے. اور یہ سب دین کے سمجھ لو اس کو اللہ والا نہیں ہو سکتا. یہ باطنی مرض ہے جس کو آدمی شیخ اپنے خود ہر شخص جائزہ لے سکتا ہے، کوئی ایسا بھی نہیں کہ کوئی بہت باریک بات ہو. ہر شخص کے اندر جس کے اندر یہ امراض ہوں کسی شیخ سے تعلق کر کے علاج کرائے اور ان کو ترک کرے، انشاءاللہ اللہ والا ہو جائے گا. تو حضرت والا نے یہ حدیث بھی پڑھی تھی، علماء نے فرمایا کہ آنکھوں کا زنا ہے بد نظری، مگر عمل کی توفیق آپ کے پاس آ کر ہوئی، آپ کی صحبت میں آ کر ہوئی. تو وہی حضرت تھی. کچھ بہت سے اشعار ایسے ہیں جو مزاحیہ رنگ میں ہیں، لیکن حضرت بعض وقت کوئی ہنسنے لگتا تھا, حضرت فرماتے تھے کہ خود بھی ہنستے تھے لیکن بعض دفعہ درد کے انتہائی درد سے فرماتے تھے. میں ایک دفعہ ہنسنے لگا تو فرمایا میر صاحب ہنسنے کا مقام نہیں ہے, رونے کا مقام. اس لیے تصور صاحب وہی اشارہ میں نے کہا ہے کہ پڑھ کے سنائیں تاکہ اللہ مجھے بھی توفیق دے. یہاں آنے کا مقصد حضرت کی تعلیمات کو جاری رکھنا ہے, یہ زندہ رہیں. جیسے حضرت پھلپوری نے فرمایا تھا حضرت تھانوی کے لیے کہ ہمیں نقش قدم اشرف علی محفوظ رکھنا ہے, جو کچھ فرما گئے ہیں وہ اسے ملحوظ رکھنا ہے. تو ہم بھی کہتے ہیں ہمیں نقش قدم شیخ العرب محفوظ رکھنا ہے, وہ جو کچھ فرما گئے ہیں وہ اسے ملحوظ رکھنا ہے. یہی مقصد ہے آنے کا. اللہ اس میں مجھے بھی کامیابی دے, آپ حضرات کو بھی کامیابی دے, ہم سب کو صاحب نسبت اللہ والا بتائے, نگاہوں کی حفاظت کی توفیق دے, حسن پرستی سے نجات عطا فرمائے, اور جن کو یہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ کسی شیخ سے اپنا تعلق کر کے ان امراض کا علاج کرائیں, ورنہ اس کا علاج اگر نہ کرایا تو پھر ہلاکت ہے. آخر میں آدمی پچھتاتا ہے, جوانی میں تو پتہ نہیں چلتا کہ آہا کیسا حسن ہے, کیسا اس کے آنکھوں میں کیا خمار ہے اور ہونٹوں پہ کیسی لالی ہے, لیکن ذرا اس کا حسن ڈھل گیا اور بال سفید بالوں میں سفیدی آ گئی اور وہ آنکھوں سے کیچڑ بہنے لگا, اس وقت پھر پچھتانا پڑتا ہے کہ آہ ہم نے کہاں اپنا وقت ضائع کیا. اور اللہ تعالیٰ سے اگر تعلق کر لیا ان کو ترک کر کے, تو کیونکہ وہ اللہ کی ذات سراپا پیکر حسن و جمال خالق حسن و جمال ہے, تو ان پر مرتا ہے ہر لمحہ کل یوم ہوا فی شان, ہر وقت اس کی ایک نئی شان ہوتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بھی ہر وقت ایک شان ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کی بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ان کے اندر سے ان کے ساتھ تعلق اور ان کا حسن و جمال ظاہری اور باطنی دونوں بڑھتا چلا جاتا ہے, کیونکہ وہ ذات پر فدا ہو رہے ہیں جس کے حسن کو زوال نہیں ہے. پڑھیے سرور صاحب.
مرشد نواب مولانا عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں, سب کہتے ہیں ماشاء اللہ. یہ جو اشعار پڑھ کے میں سنا رہا ہوں, میں پیر و مرشد مربی و محبوبی حضرت اقدس حضرت میر صاحب دامت برکاتم کے حکم سے پڑھ کے سنا رہا ہوں, جو الحمدللہ ہمارے سامنے تشریف فرمائے. سب کہیں ماشاء اللہ. عشق کا کفن, عشق کا کفن. میں نے جن کو سجن بنایا تھا, میں نے جن کو سجن بنایا تھا, جن کو میں نے بھجن سنایا تھا, جن کو میں نے بھجن سنایا تھا. حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ معشوق کے معنی سجن کے معنی معشوق کے ہیں اور بھجن کے معنی گانے کے ہیں, یہ دونوں ہندی کے لفظ ہیں اور ہندوستان سے لیے. میں نے جن کو سجن بنایا تھا, میں نے جن کو سجن بنایا تھا, جن کو میں نے بھجن سنایا تھا, جن کو میں نے بھجن سنایا تھا. میر ان کے سفید بالوں نے, میر ان کے سفید بالوں نے عشق کا میرے کفن بنایا تھا, عشق کا میرے کفن بنایا تھا. میر گل کے سفید بالوں نے, میر گل کے سفید بالوں نے عشق کا میرے کفن بنایا تھا, عشق کا میرے کفن بنایا تھا. تھا
جس کو میں نے سجن بنایا تھا, یعنی جس کو میں نے اپنا محبوب بنایا تھا اور جس کے اوپر میں نے اپنی جان و مال فدا کیے تھے. میں سے مراد یہاں وہی لوگ ہیں جو اس میں مبتلا ہیں. یہ مطلب شعر و شاعری کا سمجھنا چاہیے. یعنی بعض دفعہ شاعر اپنے کو خطاب کرتا ہے, مخاطب دوسرے ہوتے ہیں. بعض دفعہ دوسروں کو مخاطب کرتا ہے اور اپنے آپ کو کہتا ہے. اس لیے معنی یہی ہے کہ جس کو آدمی اپنا دوست بناتا ہے, محبوب بناتا ہے, جان و مال فدا کرتا ہے اور اس کے حسن و جمال پہ فدا ہوتا ہے اور اس کی یعنی جیسے پرانے شاعر نے میر اس کا نام تھا, اس نے کہا میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے. تو یہ اس وقت تو شراب نظر آ رہی ہے, لیکن جس وقت وہ شراب کی بجائے کیچڑ بہنے لگا تو پھر اس وقت کیا کہو گے کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری کیچڑ مٹی گارے کی تھی ہے. اس وقت کیا نظر آتا ہے, اس وقت پچھتا ہے تو کیا پچھتا ہے. حضرت فرماتے تھے اس وقت تو کافر بھی چھوڑ کے بھاگتا ہے ان محبوبوں کو. ذمے اور کافر اور یہودی میں اور نصارہ میں کیا فرق ہوا. تو اس وقت چھوڑو گے جب اس کے آنکھوں سے کیچڑ بہنے لگے گا. امیر النیم باز آنکھوں کی ساری مستی وہ جو ہے وہ کیچڑ بن جائے گی. تو اس وقت چھوڑا تو کیا چھوڑا, عین عالم شباب میں جب حسن پر بھی عالم شباب ہو, عشق پر بھی عالم شباب ہو, اس وقت چھوڑو. اس وقت اللہ کے لیے غم برداشت کرو تو اس غم سے, اس وقت تو غم ہوگا لیکن اس غم سے ایسی مستی, اللہ کا ایسا قرب نصیب ہوگا کہ دنیا کی ساری ان کو وہ دے دو, کرسی دے دو, دنیا کی ساری شرابوں کی مستیاں ساری لذتیں ہیش ہو جائیں گی. کر کے حضرت فرماتے تھے بڑے ادھر سے, ارے کر کے تو دیکھو میری با, اگر اختر کی بات جو غلط ہو تو پھر کہنا کہ اختر کیا کہتا تھا. جیسا حضرت فرماتے تھے ویسا ہی کہنا پڑتا ہے. تو اتنے درد سے فرماتے تھے کر کے تو دیکھو. تو اس مجاہدے کو, اس غم کو اٹھا کے تو دیکھو, پھر دیکھو کیا ملتا ہے, پھر کیسا کیف و مستی ملتی ہے. اس کو یہ حضرات ہی بیان کر سکتے ہیں, حضرت والا ہی نے بیان فرمایا. تو جن کو میں نے سجن بنایا تھا اور جن کے شان میں میں نے شاندار اشعار کہے تھے کہ جیسے اس کی شان میر النیم باز آنکھوں میں اور اس کی زلف گراہگیر کے سامنے سارے ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے, اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے. لیکن جب وہ زلف جو تھی بوڑھے گدھی کی چٹیا بن گئی تو پھر اس کی ٹانگوں میں لٹکو ایک لات ایسی لگے گی گدھی کی تم بھی یاد رکھو. تو کیا فائدہ ایسے حسن پر اپنے جان و مال اور اپنی آبرو اور اپنی عزت اور اپنے اوقات کو ضائع کرنا, اپنی زندگی کو بیکار کرنا ہے. کیونکہ پھر کوئی اجر نہیں ہے. جب تم نے اس کے زوال کے بعد تم نے اس کو چھوڑا تو پھر تو آ کے کافر اور ہر کافر بھی چھوڑ دیتا ہے. اس وقت ہمیں آپ کو کوئی اجر نہیں ملے گا. اجر اس وقت ہے جو حضرت فرماتے تھے کہ حسن پر بھی عالم شباب ہو, تم پر بھی عالم شباب ہو, پھر اس کو ترک کر کے دیکھو کہ کیا کیف اور کیا مستی ہو, کیا اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے. اور جو آگے فرما رہے ہیں کہ میر ان کے سفید بالوں نے عشق کا میرے کفن بنایا تھا. جب سفید بال آ گئے تو وہ سفید بال ہی کفن بن گئے, ان کے عشق کا سارا عشق دفن ہو گیا اسی کے اندر, کفن میں لپٹ گیا, سب جاتا رہا, سب شرمندگی اور ندامت سے تبدیل ہو گیا اب, اور ہاتھ بننے سے اور حسرتوں سے تبدیل ہو گیا.
میں نے جن کو سجن بنایا تھا, میں نے جن کو سجن بنایا تھا, جن کو میں نے بھجن سنایا تھا, جن کو میں نے بھجن سنایا تھا, میر ان کے سفید بالوں نے, میر ان کے سفید بالوں نے عشق کا میرے کفن بنایا تھا عشق کا میرے کفن بنایا تھا. حضرت والا نے یہ فرمایا تھا کہ یہ سجن جو ہے وہی والا ہے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر والا جس کو غزلیں سناتا تھا اور غالب کا دیوان کا دیوان سنا دیتا تھا, اور جب وہ بڈھا ہو گیا اور اس سے اب جو ہے سیٹی بھی نہیں ماری جا رہی. پہلے وہ سیٹی مار کے بلاتا تھا اس کو, جب وہ فرسٹ ایئر میں تھا تو سیٹی مار کے بلاتا تھا, اور اب اس سے سیٹی نہیں ماری جا رہی, اب خالی ہوا نکلتی ہے ایسے کرتا ہے آگے پیچھے سب ہوا نکل رہی ہے, اب جی کمر جھک گئی اس کی. اب اس کی
میں نے جن کو سجن بنایا تھا, جن کو میں نے بھجن سنایا تھا, میرے ان کے سفید بالوں نے, میرے ان کے سفید بالوں نے عشق کا میرے کفن بنایا تھا, عشق کا میرے کفن بنایا تھا. ان کے سر پر سفید بالوں کا ایک دن تم تماشا دیکھو گے, ایک دن تم تماشا دیکھو گے. ان کے سر پر سفید بالوں کا ایک دن تم تماشا دیکھو گے, میرے غس دل جنازہ الفت کا, میرے غس دل جنازہ الفت کا اپنے ہاتھوں سے دفن کر دو گے, اپنے ہاتھوں سے دفن کر دو گے, میرے غس دل جنازہ الفت کا, میرے غس دل جنازہ الفت کا اپنے ہاتھوں سے دفن کر دو گے, اپنے ہاتھوں سے دفن کر دو گے.
یعنی وہی ہے جب حسن زائل ہو گیا, وہ کالے بال سفید بالوں سے تبدیل ہو گئے, تو وہی کفن بن گیا اور جنازہ تمہارے عشق کا دفن ہو گیا بس سارا. تو اس لیے اس وقت آنے سے پہلے اپنے اس عشق مجازی سے, اس حسن پرستی سے, ان کالے بالوں سے دھوکہ مت کھاؤ, ان پہ زوال ہونے والا ہے, یہ سفید ہونے والے ہیں, چہروں پہ جھریاں پڑنے والی ہیں, آنکھوں سے کیچڑ بہنے والا ہے, گال لٹکنے والے ہیں, یہ سب زائل ہونے والا ہے. تو اس وقت سے پہلے ہی تم اس جوانی کے وقت میں ان کو ترک کر دو, پھر دیکھو کہ اس وقت اگر جنازہ دفن کیا تو کچھ نہیں ملے گا, اگر تم نے جوانی میں ان کا جنازہ دفن کر دیا, اس سے نجات حاصل کر لی, تو اللہ تعالیٰ کا ایسا قرب عظیم نصیب ہوگا کہ حضرت فرماتے تھے کسی کو بڑے بڑے تہجد گزاروں کو اور بڑے بڑے نوافل اور عمرہ کرنے والوں کو یہ ویسی کرو راجستھان وہ قرب نصیب نہیں ہوتا جو اس گناہ سے بچنے کا غم اٹھانے والوں کو اور حسن پرستی سے توبہ کرنے والوں کو, اپنے جوانی کو محفوظ کرنے والوں کو نصیب ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے, بوڑھوں کو بھی توفیق دے, جوانوں کو بھی توفیق دے, اس لیے کہ بوڑھا ہو کے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ نجات پا جائے. حضرت فرمایا جتنی طاقت ہوتی ہے اتنا گناہ کر لیتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ ایک بڑھیا تھی, وہ زندگی بھر وہ گناہ میں مبتلا تھی, طوائف تھی, تو بہت بڑھیا جب ہو گئی تو فرماتے تھے کہ ایک ٹیلے میں جا کے کھڑی ہو جاتی تھی اور کوئی نوجوان ادھر سے گزرتا تھا تو کہتے تھے بھیا مجھے ذرا گود میں لے کے اتار دو اس سے. حضرت فرماتے تھے کہ اسی سے اس کا وہ مزہ لے لیتی تھی کہ میں ایک جوان کی گود میں, مطلب نفس کبھی مرتا نہیں ہے, یہ کسی نہ کسی کوئی خالو ابا بن کے آ جاتا کہ میں تو اب تو میں دیکھتا ہی نہیں. کوئی حضرت فرماتے ہیں کہ گھر کے کسی دوست کا انتقال ہو گیا, اس کے اپنے کسی آدمی کے دوست کا, تو اس کی بیٹی کے پاس چل کے سر پہ اس پہ ہاتھ پھیرتے جا رہے ہیں, روتے بھی جا رہے ہیں اور تسلی جا رہے ہیں, بیٹا تو مر گیا تو کیا ہوا, ہم بھی تمہارے ابا ہیں, ہم موجود. حضرت فرماتے ہیں یہ اس طرح شفقت کے رنگ میں یہ حسن پرستی اور بدنظری اور کی خواصت اس میں چھپی ہوئی. چاہے بوڑھا ہو چاہے جوان ہو, حضرت بوڑھے تو اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے, جوانوں میں اگر قوت زیادہ ہوتی ہے تو ان کے اندر برداشت کی قوت بھی, ضبط کرنے کی قوت بھی اللہ زیادہ دیتا ہے, اور جو بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ ضبط کی قوت اس کی ختم ہو جاتی ہے. جیسے بوڑھی کار اس کے اندر بریک, اچھی کار میں بریک لگاؤ جو بالکل وہ ہو, نئی بنی ہوئی ہو, خوب اچھی ہو, چلی نہ ہو, وہ اس کی اگر تیز رفتار سے جا رہی ہے اسپیڈ لگائے گا تو وہ فوراً رک جائے گی, اور اگر وہ بوڑھی ہو گئی کار پرانی ہو گئی تو دس قدم بریک لگانے کے بعد بھی دس قدم جا کے آگے رکتی ہے. تو یہ اگر بدنظری کرے گا بریک لگائے گا تو کچھ نہیں کر سکتا, تو اس کی کار آگے جا کے رکے گی, کیا مطلب کچھ نہ کچھ بدماشی کر لے گا, دیکھ ہی لے گا, نہیں تو وہ اور آگے بڑھے گا, بوسا ووسا لے لے گا یہ سمجھ کے کہ میں یہ تو میری بیٹی ہو. یہ سب بدماشیاں ہیں نفس کی. حضرت فرماتے ہیں آج کل یہ مرض اور پھیلا ہوا ہے, یہ میرا منہ بولا بھائی ہے, یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے. حضرت فرمایا حضرت نے فرمایا کہ منہ بولا بیٹا بنانے سے کوئی بیٹا نہیں ہوتا, وہ نامحرم رہتا ہے, اور منہ بولا بھائی بنانے سے کوئی بھائی نہیں ہو جاتا. یہ نفس کی بدماشیاں ہیں, انہیں منہ بولے بیٹوں سے لوگوں نے بتایا کہ انہیں جنہیں منہ بولا بیٹا بنایا تھا اسی سے انہوں نے منہ کالا کیا, اسی سے منہ بولا بھائی سے منہ کالا کیا. تو یہ سب نفس کی بدماشیاں ہیں, اسے حضرت والا نے اسے متنبہ فرمایا.
بال کالے سفید گوتے گئے, بال کالے سفید گوتے گئے, کچھ بھروسہ نہیں جوانی کا, کچھ بھروسہ نہیں جوانی کا. بال کالے سفید ہوتے ہیں, بال کالے سفید ہوتے گئے, کچھ بھروسہ نہیں جوانی کا, کچھ بھروسہ نہیں جوانی کا. کھا کے کیڑوں نے خاک کر ڈالا, کھا کے کیڑوں نے خاک کر ڈالا, کھا کے کیڑوں نے خاک کر ڈالا, کیا بھروسہ ہے حسن فانی کا, کیا بھروسہ ہے حسن فانی کا. بال کالے سفید گوتے ہیں, بال کالے سفید گوتے ہیں, کچھ بھروسہ نہیں جوانی کا, کچھ بھروسہ نہیں جوانی کا. کھا کے کیڑوں نے خاک کر ڈالا, کھا کے کیڑوں نے خاک کر ڈالا, کیا بھروسہ ہے حسن فانی کا, کیا بھروسہ ہے حسن فانی کا.
کالے بال سفید ہونے والے ہوں اور جو حسن جو ہے کیڑوں کی غذا بننے والا ہو, اس کا کیا بھروسہ ہے, اس پہ کیا جان دینا, جو کہ فنا ہے. جس چیز کو باقی اگر کسی کا محبوب مر جائے ایکسیڈنٹ میں مثلا مر گیا, اور پھر وہ اس میں کتنا اس کو تکلیف ہوتی ہے, کتنی تکلیف ہوگی, لیکن ایک دو دن اگر ایسے ہی محبت ہے رکھ کے دیکھ لو اس کو, جب اس کی آنکھ اور پیٹ پھول کے پھٹے گا اور آنکھوں میں جو ہے وہ دھس جائیں گی اور اور, اور, اور بدبو پھیلنے لگے گی, اس وقت اس سے عشق کر کے دیکھو. تو ایسی فانی چیز سے کیا دل لگانا, حضرت والا کا یہی تھا کہ اللہ سے دل لگاؤ, ان فانی چیزوں سے دل لگاؤ. یہ ہمارے امتحان کے لیے اللہ نے ہم بھیجا ہے, جیسے کہ کون اللہ پر فدا ہوتا ہے, کون اللہ کے احکام کو مانتا ہے, یا غزو من ابصارہم کو مانتا ہے, ذن العین نظر کو مانتا ہے, یہ بھی تو احکام جاری کر دیے. اس کے لیے احکام جاری کر دیا کہ ہم نے یہ حسین پیدا تو کیے ہیں لیکن یہ تمہارے امتحان کے لیے ہیں, ان سے نظر بچاؤ, ان سے نظر بچاؤ, پھر ہم ملیں گے. ان کے ہوتے ہوئے یہ الہ ہیں, ان کو لا الہ سے دل سے نکال دو. کلمے کی بنیاد میں لا الہ پہلے ہے کہ غیر اللہ کو دل سے نکالو, پھر الا اللہ سارے عالم میں الا اللہ ہی الا اللہ نظر آئے گا. اولیاء اللہ کو دیکھ لو, ان کی زندگی کچھ دن ان کے پاس بیٹھ کے دیکھ لو کہ کیا مستی اور کیا ان کو اطمینان ہے, کہ ان کے پاس آنے والوں کو بھی اطمینان نصیب ہوتا ہے. اس لیے بس اللہ توفیق عطا فرمائے.
اوپر مائک کا انتظام ہے, اوپر چلے جائیں ساتھی, اوپر جگہ ہے اوپر بہت, اور مائک کا بھی انتظام ہے اوپر.
ہاں تو یہ بس پڑھیے اور آگے پڑھیے.
جس کے چہرے پہ میر مرتے تھے, جس کے چہرے پہ میر مرتے تھے, سرد آگے بھی میر بھرتے تھے. جس کے چہرے پہ میر مرتے تھے سرد آگے, جس کے چہرے پہ میر.
حضرت والے نے فرمایا اس دور کے اندر ہنسنا بھی بہت ضروری ہے. ایک آدمی تو پہلے رو رہا ہے, ہاں جی, کوئی کہہ رہا ہے کہ لوڈ شیڈنگ نے ہمیں پریشان کر دیا, کوئی کہہ رہا ہے سی این جی نے پریشان کر دیا, کوئی کہہ رہا ہے دودھ مہنگا ہو گیا ہے, کوئی کہہ رہا ہے گوشت مہنگا ہو رہا ہے, کوئی کہہ رہا مجھے بلڈ پریشر کی بیماری ہے, کوئی کہہ رہا مجھے شوگر کی بیماری ہے, کوئی کہہ رہا مجھے بواسیر کی بیماری, کوئی کہہ رہا مجھے خونی بواسیر ہے, کوئی کہہ رہا مجھے بادی بواسیر ہے, کوئی کہہ رہا مسے والی بواسیر, اور کسی کو منہ کی بواسیر. بواسیر ہی بواسیر ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا اس دور کے اندر ہنسنا بہت ضروری ہے, اگر ہنسے گا نہیں تو پاگل ہو جائے گا. جیسے اللہ پاک نے قرآن شریف میں فرمایا, حضرت والا اس آیت کو بار بار پڑھتے تھے, ان اولیاءہ الا المتقون, وہی میرے ولی ہیں جو تقوی کے ساتھ رہتے ہیں. ہنسو بولو مگر گناہ ایک بھی نہ کرو, خوب کھاؤ پیو. حضرت وہاں نے فرمایا کہ کاروبار بھی ہو, کار بھی ہو, اور دل میں یار بھی ہو, بس اس پہ عمل کرو, انشاءاللہ کتنے مزہ, بادشاہ سے بڑھ کے زندگی میں مزہ آئے گا. بس گناہوں کو چھوڑ دو. یہاں رونا تو نہیں لکھا کہ تم روتے رہو یا نفلے پڑھتے رہو یا تہجد پڑھتے رہو. ہاں جی, تہجد مبارک ہے, نفلے مبارک ہے, مگر اب کیا ہے, ساری رات روتا رہا, جماعت کی نماز پڑھی اور اشراق بھی پڑھی اور ناشتہ بھابھی کے ساتھ کر رہا ہے, بھابھی کو مکھن لگا رہا ہے, اور بھابھی سے پوچھ رہا ہے کہ بھابھی ڈبل لگاؤں یا سنگل, تو بھابھی بھی کہتی ڈبل لگاؤ ڈبل. اب ایک سیکنڈ میں سارے تہجد کا نور ختم, سارے اشراق کا نور ختم ہو گیا سب ایک سیکنڈ کے اندر.
یا اللہ,
تو یہ حضرت والا کی بات ہے, حضرت والا بہت اچھے سے اس بات پہ. ہاں جی, اور سالی کو چونا لگا رہا ہے, سالی کو چونا لگا رہا ہے چھیلا گھول کے, زبان کٹے کی بات میں کتھا بھی لگاؤں گا, ذرا ٹھنڈک بڑھ جائے گی. تو حضرت والا اس بات پہ کہتے ہیں کہ تم باتیں کہاں سے لے آتے ہو, میں کہ حضرت آپ کی برکت سے آتی ہیں سب باتیں.
نصیحت بھی ہے
جی, نصیحت
میں نصیحت تمام اشعار میں جیسے پڑھ رہے ہیں, ہنسی بھی ہے نا, لیکن دراصل اندر نصیحت, حقیقت میں وہی مقصد ہے, چاہے ہنسی میں مزاح میں ہو چاہے سنجیدگی میں.
جس کے چہرے پہ میر مرتے تھے, جس کے چہرے پہ میر مرتے تھے سرد آگے, سرد آگے بھی میر بھرتے تھے. کس نے جغرافیہ بدل ڈالا, کس نے جغرافیہ بدل ڈالا, عشق کو اپنے دفن کرتے تھے, عشق کو اپنے دفن کرتے تھے, عشق کو اپنے دفن کرتے تھے.
جغرافیہ میں ناک رخشا اس کے حسن و جمال کے نقوش اور اس کی باریکیاں اور نزاکتیں, سب جو تھی وہ نقوش وہ جغرافیہ ہی بدل گیا. جیسے جب سمندر بڑھتا ہے ایک بہت خوبصورت پہلے تو کنارہ ہوتا ہے, پھر کچھ عرصے کے بعد وہ پانی کو کاٹتا رہتا تو عجیب عجیب شکلیں بن جاتی ہیں, ادھر سے پانی کٹ گیا ادھر سے پانی کٹ گیا, وہ جو اس میں سڈول اور حسن جمال تھا سب ختم ہو گیا. اسی طرح ان حسینوں کا حسن بھی یا جغرافیہ بھی اور ان کے ناک نقشے بھی اسی طرح فنا ہو جاتے ہیں, بدل جاتے ہیں. وہ جو حسین شکل تھی وہ ہیبت ناک شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے, خوفناک شکل میں, اور جس کو دیکھ کے آدمی کو گھن آتی ہے. تو کیا حضرت والا فرماتے تھے کہ جیسا کہ شعر میں فرمایا جو کس نے بدل دیا, وہ جغرافیہ اللہ تعالیٰ نے بدل دیا. تمہارا امتحان کے پرچے میں اگر تم نے اس کو دل دیا اپنے اس امتحان کے پرچے میں ناکام ہو گئے, اور اگر ان سے دل بچا لیا اور کسی اللہ والے کی صحبت میں آ گئے, جیسے ہمارے اثر میاں ہیں, داڑھی مونچھ بھی نہیں آئی تھی ان کے, اس وقت سے یہ حضرت کی خدمت میں ہیں, اسی وقت سے حضرت کی تربیت میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کیا کیا ان کو اللہ نے نسبت اپنی عطا فرمائی, یہ تو یہی جانتے ہوں گے. لیکن ہر شخص کو نصیب ہوتی ہے, جو بھی اللہ اس سے بچے گا ایسی مٹھاس, ادب فرماتے تھے ایسی مٹھاس نصیب ہوگی دل میں کہ تم ہی اس کو موجود پاؤ گے, اس کا مزہ تم ہی لوٹو گے, کوئی اور نہیں آئے گا. تم ہی اس کو ذرا مجاہدہ کر کے دیکھ لو, جیسے جب کنواں کھودتے ہو تو پہلے خشک مٹی آتی ہے, اس وقت دل گھبراتا ہے آدمی کا کہ کیا تو یہ تو مٹی آ رہی ہے خالی, لیکن جو اس کا ماہر ہوتا ہے کہ بیٹا ابھی اور کھودو, کچھ اور کھودنے کے بعد تھوڑی تھوڑی نمی آنے لگتی ہے تو اس کو خوشی ہونے لگتی ہے. یہ حضرت والا کی تشریح ہے مصنوی کے ایک شعر کی, کچھ نمی آنے لگتی ہے پھر اور کھوتا ہے تو وہ تری میں تبدیل ہو جاتی ہے, پھر اور کھوتا ہے تو وہ کیچڑ آنے لگتی تو اور خوش ہو جاتا ہے, اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ اب پانی آ گیا بس, وہ کیا سمجھتا ہے کہ میں پا گیا. تو لیکن شیخ بتاتا ہے کہ نہیں ابھی اور کھودو, جب صاف شفاف پانی آئے گا تو پھر اس کا کیا شعر ہے, وہ جرا خاک کامیز چو مجنون کنر, صاف گرباشد ندانم چو کنر. یہ مٹی ملا ہوا پانی خاک آمیز گھوٹ جو ہے, یہ مٹی ملا ہوا پانی تجھے مست کر رہا ہے, اگر جب یہ صاف ہو جائے گا اور بالکل گناہوں سے توبہ کی توفیق, گناہوں کی کیچڑ سے بالکل پاک ہو جائے گا, تو میں مولانا رومی فرماتے میں نہیں کہہ سکتا کہ تم کیا پاؤ گے اس وقت, کیا اس کا ہو گیا. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. بس پڑھیے
یہ جو اشعار پڑھ کے سنائے جا رہے ہیں, یہ مرشدنا و مولانا عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہیں. سب کہتے ہیں ماشاء اللہ. کسی گلفام کو کفنا راگا گو, کسی گلفام کو کفنا راگا گو, جنازہ حسن کا دفنا راگا گو, جنازہ حسن کا دفنا راگا گو, لگانا دل کا انفانی بوتوں سے, لگانا دل کا انفانی بوتوں سے, ابس ہے دل کو یہ سمجھا راگا ہوں, ابس ہے دل کو یہ سمجھا راگا ہوں. کسی گلفام کو, گلفام کے معنی پھول جیسا جسم, جس کی وہ بہت تعریفیں کرتا تھا کہ تمہاری انگلیاں اور تمہارے گال ایسے ہیں کہ جیسے ٹماٹر ہوتے ہیں, تمہاری آنکھیں ایسی ہیں کہ جیسے مٹر ہوتے ہیں, اور تمہاری انگلیاں ایسی ہیں کہ جیسے بھنڈی ہوتی ہے, تو حسینہ ہے یا سبزی منڈی ہے. کسی گلفام کو کفنا راگا گو, جنازہ حسن کا دفنا راگا گو, لگانا دل کا انفانی بوتوں سے, لگانا دل کا انفانی بوتوں سے, ابس گئے دل کو یہ سمجھا راگا ہوں, ابس گئے دل کو یہ سمجھا راگا ہوں.
پھول جیسا جسم ہے, اس کو موت آ گئی تو اس کو دفناتا ہے آدمی کی نہیں, اس کو دفنا رہا ہے, اور اس وقت اپنے دل کو سمجھا رہا ہے کہ کہ فانی بتوں سے ان فانی حسینوں سے دل لگانا بیکار ہے، وقت کو ضائع کرنا ہے، تو اگر کسی کو ٹھوکر لگ کے بھی یہ کیفیت پیدا ہو جائے اور اس کو اپنے ماضی کے اوپر شرمساری پیدا ہو جائے اور یہ اس حسن فانی سے اس کو دیکھ لے کہ بیکار ہو گیا، میری ساری محبتیں میں نے جو اس سے دل لگایا تھا کچھ حاصل نہیں ہوا، اس وقت بھی اگر کسی کو توبہ کی توفیق ہو جائے تو کم نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے. درکار خیر آدم کے دل با عشق دہی خوش دمے بوت، جس سانس میں بھی تم اپنا دل اللہ کو دے دو بہت بہترین سانس، بہت بہت ہی خوشبخت اور نیک آپ کی خوشبختی والا سانس ہے، خوش دمے بہت اچھا سانس ہے، بہت بہترین سانس ہے. اللہ کا فضل ہے کہ تمہیں اس کی تم دل اللہ کو جس وقت بھی دے رہے ہو، چاہے وہ بڑھاپا ہو چاہے جوانی ہو، جس وقت بھی توفیق ہو جائے کسی کو ٹھوکر لگ کے حسن فانی سے دل لگا کے پھر بھی توفیق ہو جائے کہ یہ میں اب آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا، تو بہت بڑی نعمت ہے. درکار خیر حاجت ہے استخارہ نیست، کہ نیک کام کرنے میں کسی استخارے کی ضرورت نہیں ہے، جب تمہیں توفیق ہو گئی تو بس پھر استخارہ کیا کرنا، بس اس میں لگ جاؤ، اللہ کو راضی کر لو، اس وقت بھی بہت بڑی نعمت ہے. مایوس نہ ہو کہ ہم نے ساری زندگی اس میں لگا دی. تو حضرت والا نے کشمیر میں بیان کیا، ایک فوجی جنرل تھے ان کے سامنے، تو وہ اپنے کہنے لگے تو آپ نے جو بیان فرمایا، میں نے تو ساری زندگی جوانی ضائع کر دی اپنی انہی حسینوں پر فانی، اس پر اپنی جوانی کو گالیاں دینے لگے. تو حضرت والا نے فرمایا کہ بھائی جوان میں ہی برا تھا، اس میں تیرا کیا قصور تھا؟ کیا میں بھول جاتا ہوں کہ یعنی اے عالم شباب تجھے کیا برا کہوں؟ حضرت عالم شباب کو کیوں برا کہہ رہے ہو؟ وہ تو اچھا تھا، تم نے اس کو خراب کیا. اے عالم شباب تجھے کیوں برا کہوں؟ میں ہی برا تھا، اس میں تیرا کیا قصور تھا؟ تو کہنے لگے حضرت بس میں نے تو ضائع کر دیا، اب بڑھاپے میں آ کے بس مجھے اللہ توفیق ہو رہی، اب یہ میرے سجدے کیا کس کام آئیں گے؟ حضرت ہمارے نہیں، یہ بھی بہت کام آئیں گے، یہ وہی ہے کہ جس سانس میں بھی اللہ کی توفیق ہو جائے، اللہ سے راضی کرنے کی توفیق، خوش قسمت سانس ہے وہ، خوش مصر لمحہ ہے، خوش قسمت لمحہ ہے. تو حضرت نے پھر ایک شعر فرمایا کہ نہیں تھے رائے گاں زاہد بڑھاپے کے یہ سجدے بھی، نہیں تھے رائے گاں زاہد بڑھاپے کے یہ سجدے بھی، کہ ان سجدوں کی برکت سے ملی جنت بھی رندوں کو، یعنی گناہگاروں کو انہیں سجدوں کی برکت سے جنت مل گئی، اور کیا چاہیے، عذاب سے بچ گئے، دوزخ سے بچ گئے، جنت میں پہنچ گئے، چاہے بڑھاپے میں پہنچے چاہے جوانی میں پہنچے. اس لیے یہ راستہ اللہ کا مایوسی کا نہیں ہے کہ ہم نے اس پہ اوقات ضائع کر دیے. ارے جو اوقات ضائع ہوئے ایک توبہ میں سب معاف ہو گئے، ایک ندامت میں دل میں ندامت پیدا ہوئی، آپ نے زبان سے بھی ابھی توبہ نہیں کی. حضرت فرماتے تھے اسی دل میں ندامت ہونے سے اسی وقت پوری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جو حقوق لباد ہیں، کسی کے ذمہ کسی کو برا بھلا کہا یا کسی کا مال لے لیا، تو ان کو وہ واپس کرے یا اور ان سے معافی مانگے، اس کی تو معافی یہی ہے کہ اگر وہ تمہارے پاس کسی کا مال لے لیا ہے اس کا ادا کرو. کسی کی زمین دوالی بہنوں کو حصہ نہیں دیا، جیسا کہ سندھ میں عام رواج ہے، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، سب مردوں کے حصے میں میراث جاتی ہے، تو کسی کا حصہ نہیں دیا، ان کا حصہ جو حقوق مالی ہے، مال کے حقوق ہیں، وہ ان کو ادا کرو. اور اگر کسی کی جان کے حقوق ہیں کہ اس کو کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کو تہمت کر دی، بہتان لگا دیا، تو اس سے اس کی معافی مانگو، وہ بندے کا حق ہے. البتہ اگر کوئی یہ بندے کا حق جو حسن مجازی اور عشق پرستی ہے، یہ بندے کا حق نہیں ہے، یہ حقوق اللہ ہے. اللہ سے معافی مانگ لو کہ اللہ میں نے جوانی میں یہ غلطیاں کی، مجھے معاف فرما دی، اللہ معاف کر دیں. حضرت نے فرمایا تھا یہ اگر یہ اللہ ہمارا دین جو ہے دین اسلام، اللہ کا دین ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس میں آدمی سمجھتا ہے کہ یہ تو حقوق العباد ہوگا. جیسے اسی کو سمجھے گا کہ میں نے فلاں کے ساتھ برائی کی تھی اور وہ اس کے ساتھ کیوں تو کیا تھا تو اب اس سے جا کے معافی مانگوں, تو یہ حقوق العباد نہیں ہے, یہ حقوق اللہ ہے. حضرت نے فرمایا اگر کوئی یہ حقوق العباد ہوتا تو وزیر اعظم, جو یہ آج کل عورتیں بنا دی جاتی ہیں, وزیر اعظم کے گھر کے سامنے لائن لگی ہوتی کہ بیگم صاحبہ میں نے آپ کے فنا زمانے میں یوں تو کیا تھا, آپ مجھے معاف فرما دیں. تو حضرت فرمایا کتنی ذلت ہوتی اس میں, وہ اگر یہ ہوتا کہ تو وہ کتنی اس کو ندامت اور شرمندگی ہوتی, دونوں کو ہوتی. تو اس لیے اللہ نے یہی دین اسلام کے حق ہونے کی, اللہ کا دین ہونے کی دلیل ہے.
مونچھوں کے زیر سایہ لب یار چھپ گئے, مونچھوں کے زیر سایہ لب یار چھپ گئے, وہ یار مونچھوں کے زیر سایہ لب یار چھپ گئے, داڑھی کے زیر سایہ وہ رخسار چھپ گئے, داڑھی کے زیر سایہ وہ رخسار چھپ گئے, بالوں کی سفیدی میں زلف یار چھپ گئے, بالوں کی سفیدی میں زلف یار چھپ گئے, جو یار حسن کے تھے وہ سب یار چھپ گئے, جو یار حسن کے تھے وہ سب یار چھپ گئے.
ماشاءاللہ, جس لڑکے پہ عاشق ہوئے تھے, جس کے مونچھیں نہیں آئی تھی, داڑھی نہیں آئی تھی, تو کچھ عرصے کے بعد جب اپنا جان و مال فدا کرتے تھے اور کہتے کہ تم تو حسن کے شہزادے ہو, یہ ہو وہ ہو, اس کو پٹانے کے لیے کیسی کیسی باتیں عاشقان مزاج بناتے ہیں. حضرت والا حالانکہ ان چیزوں کو جانتے بھی نہیں تھے, حضرت والا تو مادرزاد ولی تھے, لیکن یہی دلیل ہے کہ حضرت والا کو ان سب چیزوں کا علم تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کا مزاج ایسا ہی بنایا تھا کہ جو مجدد اور جو شیخ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو بھیجتا ہے, اسے جو کام لینا چاہتا ہے, اس کی تمام باریکیوں سے اس کو واقف کر دیتا, اور اس کا مزاج بھی ایسا ہی بناتا ہے کہ وہ ہر اس قسم کی بیماریوں کی تمام باریکیوں کو جانتا ہے. اسی لیے فرماتے تھے کہ کسی فرشتے کو اللہ نے وہ پیغمبر نہیں بنایا, اس لیے وہ تو معصوم ہے, وہ جانتے ہی نہیں کہ گناہ کے تقاضے کیا چیز ہوتے ہیں. حضرت فرماتے تھے کہ اگر کوئی حسین سے حسین لڑکی جو اس میں اول آئی ہو حضرت جبریل علیہ السلام کی گود میں بٹھا دی جائے تو انہیں ایسا لگے گا جیسے کوئی لوہے کا ٹکڑا یا پتھر کا ڈھیلا آ کے پڑ گیا. اس لیے اللہ نے رسول انسان کو بنایا تاکہ انسانوں کو رسول بنایا تاکہ وہ ان کی نفسیات سے اور ان کے دل کی کیفیات سے وہ آگاہ ہو جائیں ہوتے ہیں اور اس کی اصلاح کرتے ہیں. تو جس پر جان دے رہے تھے, جن ہونٹوں پر, اس کی لالیوں پر, اس کے اوپر جب مونچھیں آ گئیں وہ اور وہ چھپ گئیں, اس کے وہ ہونٹ جو تھے, ہونٹوں کی لالیاں وہ مونچھوں سے چھپ گئیں, اور جو جس کو داڑھی کے جن گانوں کی تعریف میں کہتے تھے کہ آج کچھ شان جفا ان میں ذرا کم دیکھی, آنکھ جو تیر چلاتی تھی کبھی نم دیکھی, ان کے آنکھوں میں پریشان, ان کے چہرے پہ پریشان, یہ پریشان میں بھول گیا, آج کچھ شان جفا ان میں ذرا کم دیکھی, آنکھ جو تیر چلاتی تھی کبھی نم دیکھی, ان کے رخ پر وہ پسینہ, وہ پریشان زلف چہرہ, جو گال جو انگارے جیسا سرخ تھا, تو الفاظ ان کے چہرے پہ پسینہ وہ پریشان زلفیں, آج بدری میں قمر شولے پہ شبنم دیکھی, وہ شولے پہ شبنم نظر آ رہی تھی, وہ جب شولہ بجھ گیا تو وہ راک ہی راک رہ گئی. کیا تو ایسے فانی چیز پہ جو 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 رخسار جو شولہ جیسے تھے, جب اس کے اوپر داڑھی نے ان کو چھپا دیا تو وہ سب چھپ گئے. تو جب یہ سب چیزیں چھپ گئیں تو عاشق جو زلفے جو ان زلفوں کے عاشق تھے اور ان چہروں کی سرخیوں کے عاشق تھے, وہ بھی گدھے کی طرح فرار اختیار کیا, وہ بھی چھپ گئے اور وہاں سے بھاگ گئے. بس یہ ہے سفر. اور اللہ تعالی سے محبت کرنے کا انجام خوشی اور سرمستی آخری دم تک ہے. اللہ والا کبھی, حضرت فرماتے تھے, بڈھا نہیں ہوتا, کبھی اس کے عشق کو زوال نہیں آتا, اس کی کیف و مستی میں کبھی زوال نہیں آتا, ہمیشہ آخری دم تک وہ مستی رہتا ہے. آخری دم تک وہ مستی رہتا ہے, بلکہ پھر تو اور وہ اس کا قرب اور اس کی کیف, پھر تو کوئی غم ہوگا ہی نہیں جنت میں, آرام ہی آرام, راحت ہی راحت ہے. تو دائمی راحت کے لیے اللہ کے ہم سب لوگ قریب ہو جائیں, بس دائمی راحت حاصل ہوگی دین کی بھی اور دنیا کی بھی. دنیا میں یہ نہیں کہ آپ کو لوگ سمجھتے ہیں کہ دین پہ ہم چلیں گے اور ان چیزوں کو چھوڑیں گے تو ہمیں دنیا ہماری تباہ ہو جائے گی, یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو دنیا میں بھی عزت اور آرام دیتا ہے اور ان کو آخرت میں تو ان کا آرام اور عزت ہے ہی.
کمر جھک کے مثلے کا مانی ہوئی, کمر جھک کے مثلے کا مانی ہوئی, کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی, کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی, کمر جھک کے مثلے کا مانی ہوئی. حضرت والا نے فرمایا کہ شیطان تو ہمیں کیا کیا دکھاتا ہے, اور اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ انجام پہ نظر رکھتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے, اور آخری انجام یہی ہے اس کا. اب جو بڈھا ہے وہ 90 سال کا ہو گیا اور بڈھی 80 سال کی ہو گئی, اب ان سے چلا بھی نہیں جا رہا, اور دونوں کی حضرت والا نے ایسے کر کے دکھایا کہ بڈھا کہتا ہے آجا آجا آجا, اب بڈھی کہتی ہے نا 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 نا, نا راشا آ جاتا ہے. اور بس دوستو آخری انجام جو ہے یہ ہے اس کی. کمر جھک کے مثلے کا مانی ہوئی, کمر جھک کے مثلے کا مانی ہوئی, کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوگی, کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوگی, ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی, ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی, کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوگی, کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوگی, کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوگی.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب اثر صاحب کچھ حضرت کی تعلیمات آپ کو سنائیں گے. سبھی جانتے ہیں ان کو, یہاں آتے رہتے ہیں, اللہ ان سے خوب دین کا کام لے رہا ہے, حضرت کے خلیفہ بھی ہیں. اور جیسے میں نے بھی بتایا کہ جب ان کی داڑھی مونچھ بھی نہیں آئی تھی تو اس وقت سے حضرت کی خدمت میں آ رہے ہیں پابندی سے, کبھی اس میں جس طرح آتے جاتے رہے اسی طرح آخر تک آتے جاتے رہے. اور اب بھی اس سے اللہ تعالی نے مجھے اپنے حسن ظن سے اس سے تعلق کیا, اگرچہ میں اس کا اہل بھی نہیں ہوں, مگر اللہ تعالی ان کی برکت سے مجھے. جب یہ چھوٹے سے تھے تو ان کو کوئی خاص کشش نہیں تھی, داڑھی مونچھ بھی نہیں تھی, تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو کوئی کشش ہے نہیں. ایک دن کچھ اشعار سن لیے حضرت والا نے مجمع میں, عام عورتوں سے سنتے نہیں تھے, خصوصاً جس میں کشش ہوتی بالکل بھی نہیں سنتے تھے, اور جس میں کشش نہیں بھی ہوتی تھی اس سے بھی سنتے تھے, لیکن انہوں نے فرمایا کہ اس میں تو کچھ کشش ہے نہیں, یہ سنا دیں گا. انہوں نے اشعار سنا دیے. بعد میں جب وہ ختم ہو گیا تو میں نے حضرت تنہائی میں عرض کیا کہ حضرت والا آپ نے جو اشعار سنے ہیں اگرچہ ان میں کوئی کشش نہیں ہے, لیکن لوگ اس سے یہ پکڑیں گے کہ حضرت نے بھی امرت سے سنا تھا, وہ حسینوں سے بھی سننے لگیں گے. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے اب آئندہ نہیں پڑھوائیں گے. پھر ان کو منع کر دیا اپنی پڑھ. پھر نائب صاحب آئے تو اس نے فرمایا کہ آج میر صاحب نے پیر صاحب پہ کیس کر دیا. ایسی خوش طبع تھی حضرت, ایسی فنائیت تھی حضرت. چلو
حضرت والا کی تعلیمات کہ حسن کو جب زوال ہوتا ہے, حسن کو جب زوال ہوتا ہے عشق کا انتقال ہوتا ہے. حسن کو جب زوال ہوتا ہے, حسن کو جب ریکارڈ کر رہے ہیں تصویر تو نہیں بنا رہے. حسن کو جب زوال ہوتا ہے عشق کا انتقال ہوتا ہے. حسن کو جب زوال ہوتا ہے عشق کا انتقال ہوتا ہے. اور کھانا پڑتی ہے اس کو گالی بھی جو پرستار گال ہوتا ہے. کھانا پڑتی ہے اس کو گالی بھی جو پرستار گال ہوتا ہے. کھانا پڑتی ہے اس کو گالی بھی جو پرستار گال ہوتا ہے. حسن کو جب زوال ہوتا ہے عشق کا انتقال ہوتا ہے. کھانا پڑتی ہے اس کو گالی بھی جو پرستار گال ہوتا ہے. جو
گالیاں پڑتی ہیں جو گالوں کی پوجا کرتا ہے اس کو ان سے محبت رکھتا ہے. کھانا پڑتی ہے.
ایک جگہ بندے نے عرض کیا کہ انہی کو دیتا ہے عزت, انہی کو دیتا ہے عزت و رب العزت بھی جو ان کی راہ میں خود کو مٹائے جاتے ہیں. انہی کو دیتا ہے عزت و رب العزت بھی جو ان کی راہ میں خود کو مٹائے جاتے ہیں. بتوں کے عشق میں پڑتی ہیں جوتیاں سر پر, خدا کے پیاروں کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں. بتوں کے عشق میں پڑتی ہیں جوتیاں سر پر, خدا کے پیاروں کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں. بتوں کے عشق میں پڑتی ہیں جوتیاں سر پر, خدا کے پیاروں کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں.
69 میں جب اس کے ساتھ آیا واپس جا رہا تھا تو ایک معزز گھرانے کا نوجوان, اس راستے میں 11 بجے واپس جا رہا تھا, پورا محلہ جمع تھا اور اس نے پتہ نہیں کسی لڑکی کو چھیڑ دیا تھا. انہوں نے اس کے کپڑے اتارے اور اس کے جوتیاں لگا رہے تھے. اور معزز گھرانے کا تھا, سارے گھر والے چھڑا نہیں سکتے, پورا محلہ آ گیا تھا. تو یہ گالیاں پڑتی ہیں اور اللہ والوں کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں, ان کے جوتیاں پڑتی ہیں. یہ میرا چشمدید واقعہ ہے, یہ واقعہ میرا خود اپنا چشمدید ہوا.
بتوں کے عشق میں بت کہتے ہیں تمام فانی حسینوں کو, عورتیں تمام اور ایسے تمام مرد رجال فرمایا. حضرت والا فرمایا رجال فرمایا, ایسے تمام مرد جن پر ملاحت ہو, لپٹنے کی خواہش ہو, دل میں کشش ہو. لہذا وہ ایسے تمام مرد سب سے, یعنی سب بت ہیں اللہ تعالیٰ کے سے دور کرنے والے ہیں. بتوں کے عشق میں پڑتی ہیں جوتیاں سر پر, خدا کے پیاروں کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں. بتوں کے عشق میں پڑتی ہیں جوتیاں سر پر, خدا کے پیاروں کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں. اور پیشے حسین, ایک شعر دیکھیے, پیشے حسین حسین کے سامنے, پیشے حسین نگاہ کو جب پست کر دیا, پیشے حسین نگاہ کو جب پست کر دیا, ایمان کی شیرینی نے مجھے مست کر دیا. پیشے حسین نگاہ کو جب پست کر دیا, ایمان کی شیرینی نے مجھے مست کر دیا, ایمان کی شیرینی نے مجھے مست کر دیا. پیشے حسین نگاہ کو جب پست کر دیا, ایمان کی شیرینی نے مجھے مست کر دیا. اور دنیا یہ سمجھتی ہے کہ دل ٹوٹ رہا ہے, دنیا یہ سمجھتی ہے کہ دل ٹوٹ رہا ہے، دراصل یہ جنت کے مزے لوٹ رہا ہے۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ دل ٹوٹ رہا ہے، دنیا یہ سمجھتی ہے کہ دل ٹوٹ رہا ہے، دراصل یہ جنت کے مزے لوٹ رہا ہے، دراصل یہ جنت کے مزے لوٹ رہا ہے۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
اور محل حسن کے شاہان رفتہ، محل حسن کے شاہان رفتہ، شاہان رفتہ جن کی بادشاہت ختم ہو گئی، جن کی بادشاہت ختم ہو گئی، اجڑ گیا حسن۔ محل حسن کے شاہان رفتہ کھنڈر ویران ہوتے جا رہے ہیں، کھنڈر ویران ہوتے جا رہے ہیں، جنہیں دیتے تھے دادے حسن عاشق وہ دادا جان ہوتے جا رہے ہیں، جنہیں دیتے تھے دادے حسن عاشق وہ دادا جان ہوتے جا رہے ہیں، جنہیں دیتے تھے دادے حسن عاشق،
واہ دادے حسن اور دادا جان، یہ شیریو۔
محل حسن کے شاہان رفتہ کھنڈر ویران بنتے جا رہے ہیں، جنہیں دیتے تھے دادے حسن عاشق وہ دادا جان بنتے جا رہے ہیں، جنہیں دیتے تھے دادے حسن عاشق وہ دادا جان بنتے جا رہے ہیں، اور وہی جو جانے جانا تھے کبھی اب، وہی جو جانے جانا تھے کبھی اب وبال جان بنتے جا رہے ہیں، وہی جو جانے جانا تھے کبھی اب وبال جان بنتے جا رہے ہیں، وہی جو، اور حیا مفقود ہوتی جا رہی ہے، حیا مفقود ہوتی جا رہی ہے، بشر حیوان بنتے جا رہے ہیں، حیا مفقود ہوتی جا رہی ہے، بشر حیوان بنتے جا رہے ہیں، اور فقط نمکی نہیں بازے ہنسی تو نمک کی کان بنتے جا رہے ہیں، نمک کی کان بنتے جا رہے ہیں۔ حضرت والا نے فرمایا تھا شاعر کا ذوق بہت حساس ہوتا ہے، لہذا اس سے بچ کے رہنا چاہیے۔
بھی لوگ آئے ہوئے
ہیں، بتا دیجیے وہاں کنیکشن ڈسکنیکٹ کر دی۔
جی پونے ایک بجے وہاں سندھ بلو سوسائٹی میں حضرت میر صاحب بیت ہے، میر میں حضرت میر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے گھر پر جو ہے مجلس وہاں پر ختم کر دی جائے، یہاں چلتی رہے گی، پھر یہاں جیسے نماز کا وقت ہوگا اسی اعتبار سے۔ یہاں 2 بجے نماز ہے، 1:30 بھی ہے 2 بھی۔
یہاں ایک 1:30 بجے بھی کہیں ہے، 1:30 بجے بھی کہیں، بس 2 بجے ختم کر۔ آج ہی پھر روانگی بتا دو سویر کو، آج رات کو روانگی۔
اچھا
رات بتا دیا، اچھا بعد میں بتایا، ہمیں بتا دیں گے
اور پڑھوں گا۔ میں نے ناچیز کے پچھلے دنوں کے اشعار حضرت والا مرشدی و مولائی محبوبی و محسنی حضرت والا سید عشرت جمیل میر صاحب دامت برکاتہم کی محبت میں اشعار بندہ ناچیز نے لکھے کہ قلب میر میں پنہا، قلب میر میں پنہا، بحر راز دانی ہے، قلب میر میں پنہا، بحر راز دانی ہے، پیر کی کہانی ہے، میر کی زبانی ہے، پیر کی کہانی ہے میر کی زبانی ہے قلب میر میں پنہ بحر رازدانی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت والا ہوتے تھے اور حضرت میر صاحب ہوتے تھے, دن دن بھر رات رات تک حضرت والا اپنے واقعات قصے بتاتے تھے. یہ سارے راز الحمدللہ حضرت والا میر صاحب نور کاظم کے سینے میں موجود ہیں, جو وقتاً فوقتاً جو ہے اس کے موتی بکھیرتے رہتے ہیں. حضرت والا قلب میر میں پنہا بحر رازدانی ہے پیر کی کہانی ہے میر کی زبانی ہے, اور میر ہی نے تو پہلے پیر حق کو پہچانا, میر ہی نے تو پہلے پیر حق کو پہچانا, میر کی شراب عشق مدتوں پرانی ہے میر کی. مولانا آپ کو ماشاء اللہ مولانا بہت محبت سے ملتے ہیں, جب بھی میں آتا ہوں ماشاء اللہ بہت محبت سے ملتے ہیں, بعض دفعہ بندے کے بیانات میں بیٹھے ہوتے ہیں.
جی جی حضرت کے خلیفہ بھی ہیں ماشاء اللہ, شروع سے حضرت والا ان سے اور یہ حضرت سے بھی بہت محبت ہو رہا ہے. یہ تھے اور قاسم میاں تھے, یہ خاص احباب میں تھے. عبد الباسط صاحب یہ خاص احباب میں تھے.
میٹھے میٹھے بھائی, مٹھائی بھی کی دکان بھی ان کی, مٹھائی کی بھی دکان ہے ماشاء اللہ. میر ہی نے تو پہلے پیر حق کو پہچانا, میر کی شراب عشق مدتوں پرانی ہے, اور پیر کو نہ دیکھا گر میر کی زیارت کر, پیر کو نہ دیکھا گر میر کی زیارت کر, میر میرے مرشد کی آخری نشانی ہے, پیر کو نہ دیکھا گر میر کی زیارت کر, پیر کو نہ دیکھا گر میر کی زیارت کر, میر میرے مرشد کی آخری نشانی ہے, اور پیر پر شباب اپنا میر نے کیا قربان, پیر پر شباب اپنا میر نے کیا قربان, میر کی ضعیفیوں رشک صد جوانی ہے, میر کی ضعیفیوں رشک صد جوانی ہے, اور پیر کی جدائی کا غم تھا جاگسل لیکن, پیر کی جدائی کا غم تھا جاگسل لیکن, میر کا وجود اب تک وجہ زندگانی ہے, میر کا وجود اب تک وجہ زندگانی ہے, اور عشق ایسا طوفان ہے جس کے سامنے ہم دم, عشق ایسا طوفان ہے جس کے سامنے ہم دم, علم کا سمندر بھی آج پانی پانی ہے, عشق ایسا طوفان ہے جس کے سامنے ہم دم, علم کا سمندر بھی آج پانی پانی ہے, علم کا سمندر بھی آج پانی پانی ہے، قلب میر میں پنہا بحر راز دانی ہے.
تعریف کوئی کرے تو فرماتے تھے کہ میں سمجھتا ہوں میرے شیخ کی تعریف ہو رہی ہے، میری کیا تعریف ہے، شیخ کی تعریف ہو رہی ہے. لیکن جو اس میں فن کے اعتبار سے وہ اور محبت کے اعتبار سے بھی، فن کے اعتبار سے بھی، جن کا یہ آخری شعر ہے کہ ان کا سمندر بھی آج پانی پانی ہے، سمندر کا پانی پانی ہونا، یہ پانی پانی اردو میں محاورہ ہے، شرمندہ متبع اور یعنی اس کے سامنے اپنے آپ کو شرما جانا، اس کو شرما جانا، یہ شرم سمندر کا پانی پانی ہونا یہ پہلی دفعہ ہم نے اس میں استعمال اس کا پایا ہے. اس لحاظ سے فن کے اعتبار سے بہت بہترین شعر ہے،
حضرت والا ہی کا فیض ہے
میرے لیے ہے. یہ تو ان کا حسن ظن ہے، اللہ حسن ظن کے مطابق ایسا ہی معاملہ فرما دے. لیکن فن کے اعتبار سے بھی انتہائی عجیب شعر ہے، بہت ہی بہترین شعر ہے ماشاء اللہ. یہ حضرت والا کے درس مثنوی ہے، درس مثنوی مولانا روم، اس کا نام حضرت والا نے رکھا تھا، درس مثنوی مولانا روم، محبت و معرفت، مجلس درس مثنوی، 15 شعبان المعظم 1418 ہجری مطابق 16 دسمبر 1997 بروز سے شنبہ منگل بعد فجر بوقت 7 بجے بمقام خانقاہ ابدادیہ شفیہ گلشن اقبال بلاک نمبر 2 کراچی. حضرت والا نے مولانا رومی کا یہ شعر پڑھا، قافیہ اندیشم و دلدار من گویدم من دیش جز دیدار من، ارشاد فرمایا کہ مثنوی شریف الہامی کتاب ہے. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 3 کتابیں انوکھی، قرآن شریف، بخاری شریف اور مثنوی شریف. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی بانی دیوبند، بہت ہی بڑے اللہ والے، بہت ہی بڑے عالم تھے. وہ فرماتے تھے کہ 3 کتابیں انوکھی، قرآن شریف، نمبر 2 بخاری شریف، نمبر 3 مثنوی شریف. قرآن شریف تو اللہ کا کلام ہے، لہذا اس کی مثل اور نظیر کون پیش کر سکتا ہے، کیونکہ کلام الملوک ملوک الکلام ہوتا ہے، یعنی بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے. تو جو اللہ بادشاہوں کو بادشاہت اور سلطنت تخت و تاج کی بھیک دے عطا کرتا ہے، اس احکم الحاکمین کے کلام کی کیا شان ہوگی، اور کون اس کے مقابلے میں اپنا کلام پہ لا سکتا ہے. میرے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن پاک کے جملے اگرچہ بظاہر انہی الف با تا سے بنے ہیں، لیکن دراصل یہ الف با تا دوسرے عالم کے ہیں اور اپنے اندر انوار الہیہ کو لیے ہوئے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن کے حروف سے مرتب آیات نے سارے عالم کو اپنا مثل لانے سے عاجز کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول امی کی زبان سے ایسا فصیح و بلیغ کلام صادر فرمایا جس نے تمام فصحائے عرب کو حیرت زدہ کر دیا, اور جو عرب اپنی فصاحت و بلاغت کے مقابلے میں غیر عرب کو عجم یعنی گونگا کہا کرتے تھے, کلام اللہ کی عظمت شام کے سامنے خود گونگے ہو گئے. اور فاتو بصورت میں مثل ہی الاخر آیا کی قرآنی للکار پر ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود قرآن پاک کے مثل ایک جملہ بنا کر نہ لا سکے اور اپنا سا منہ لے کر رہ گئے, اور کیسے عاجز نہ ہوتے کیونکہ یہ اللہ کا کلام تھا. اسی کو مولانا رومی فرماتے ہیں, گفتے او گفتے اللہ بود گرچہ از حلقوب عبداللہ بود, یعنی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے سینے مبارک پر جو قرآن پاک نازل ہوا وہ اگرچہ آپ کی زبان مبارک سے صادر ہوا لیکن وہ اللہ کا کلام تھا, زبان عبداللہ سے کلام اللہ جاری ہوا ہو رہا تھا, اللہ کے بندے سے رسول امی سے کلام اللہ جاری ہو رہا تھا, جس نے اہل عرب کی فصاحت و زبان دانی کا ناز خاک میں ملا دیا. اسی کو مولانا رومی نے فرمایا, صد ہزاراں دفتر اشعار بود پیش حرف امی اشعار بود, اہل عرب کے پاس فصیح و بلیغ اشعار کے دفتر کے دفتر موجود تھے لیکن اس رسول امی کے ایک حرف آسمانی کے سامنے وہ سارے کے سارے دفتر حیرت و شرمندگی میں غرق ہو گئے. دیکھو حضرت والا کے جو یہ الفاظ ہیں یہ بھی زمینی نہیں ہے, یہ بھی سب الہامی ہے. اور بخاری شریف سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے, اور بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر آپ کی شان ہے, یعنی اللہ تعالی کے بعد آپ ہی سب سے بزرگ اور سب سے بڑے ہیں, لہذا کلام اللہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی بھی کوئی مثل نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ اوتی تو جوامع الکلم, یعنی کلاموں کے جامع معنی اور الفاظ مجھے عطا ہوئے ہیں, تھوڑے الفاظ میں کثیر معنی ہوتے ہیں, جامع الکلم ہے. اوتی تو مجھے دیا گیا ہے جوامع الکلم, یعنی ایسا کلام جس کے الفاظ مختصر اور معنی بہت کثیر ہوتے ہیں, تو اس کو آپ جو حدیث پڑھتے ہیں وہ بھی پہچان سکتے ہیں کہ جو وہ جو واقعہ بیان ہوا کہ ایک شخص نے 100 آدمیوں کو قتل کیا تھا پھر اس کو توبہ کی ہوئی, تو اگر وہ ہم لوگ بیان کرتے تو پتہ نہیں ایک صفحہ دو صفحہ میں آتا, جیسے علماء نے بیان کیا اس کی تشریح میں کتنی بڑی بڑی اس کی کئی کئی صفحات اس کے اندر لکھے گئے, وہ بھی وہ تھا کہ جو مختصر تھا, ورنہ اس میں ایسا کلام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس کے کتابیں لکھی جا سکتی تھیں. جیسے حضرت والا نے بھی بیان فرمایا اس واقعے کو کئی کئی بار بیان فرمایا, صفوں کی صفوں میں بیان فرمایا. اوپر آواز یہاں سے نہیں جاتی ہے, اور تو میں نے دیکھا اس کو کہ 8-10 لائنیں ہیں اس میں پورا بیان پورا واقعہ آ گیا 8-10 لائن میں. یہ اوتی تو جوامع الکلم, قرآن و حدیث کے بعد جس کتاب کو سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی وہ مثنوی مولانا روم ہے. مولانا رومی امت کے بہت بڑے شخص ہیں, امت کے بڑے بڑے علماء اور اولیاء اللہ ہر زمانے میں مثنوی سے استفادہ کرتے چلے آ رہے ہیں. میرے شیخ فرماتے تھے کہ مثنوی دل میں اللہ کی محبت کی آگ لگا دیتی ہے. ہمارے اکابر کو دیکھ لیجئے, شیخ العرب والعجم حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی کے عاشق تھے, مجدد زمانہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی کی نے مثنوی کی شرح لکھی ہے جس کا نام ہے کلید مثنوی. مختلف ملکوں مختلف زبانوں کے بڑے بڑے اولیاء اس کو پڑھ کر مست ہوتے ہیں. مثنوی الہامی کتاب ہے. مولانا رومی خود فرماتے ہیں قافیہ اندیش مو دلدار من گوئے دم من دیش جزدیدار من. جب میں قافیہ سوچنے لگتا ہوں تو آسمان سے آواز آتی ہے کہ اے جلال الدین مت سوچ, مثنوی تو ہم لکھوا رہے ہیں, بس میری طرف متوجہ رہو, قافیہ میں عطا کروں گا. دیدار من سے مراد یہی ہے کہ میری طرف متوجہ رہو. اس کو ہٹا دو, تکیہ کو تکیہ پیچھے سے ہٹا دو. دیدار من سے مراد یہی ہے کہ میری طرف متوجہ رہو, ورنہ بندہ اللہ کا دیدار اس دنیا میں کیسے کر سکتا ہے. دیدار کے معنی یہاں یہ ہے کہ اللہ موجود ہے اور وہ دیکھ رہا ہے, تو گویا تم بھی اللہ کو دیکھ رہے ہو. جیسے کوئی اندھا کسی بینا سے ملاقات کر کے کہتا ہے کہ آج ہم ان کو دیکھ آئے, اگرچہ اس نے نہیں دیکھا, آنکھوں والے نے اس کو دیکھا, لیکن اس کے دیکھنے کو اور اس کے سامنے حضوری کو اندھا اپنے دیکھنے سے تعبیر کرتا ہے. دنیا میں حق تعالی کی معیت خاصہ مشاہدہ حق اور توجہ اللہ کو حدیث احسان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. دیکھو یہ علماء کا مجمع تھا, حضرت والا کا بیان بھی دیکھیے کہ بری علماء کے لیے تھا کہ اس کے علماء ہی سمجھ سکتے ہیں اس کی گہرائی کو. تو جیسے کوئی دیدار کے جو معنی ہیں یہاں یہ کہ گویا تم نے, جیسے کوئی اندھا جاتا ہے اور وہ اس سے مل کے آتا ہے تو اس کے گھر سے آنکھیں نہیں, بینا سے آنکھوں والے سے ملاقات کر کے آتا ہے تو کہتا ہے کہ آج ہم نے ان کو دیکھ لیا. تو اس کے معنی یہ ہے کہ گویا اس آدمی نے ان کو دیکھ لیا تو اس نے بھی دیکھ لیا, ملاقات ہو گئی. اسی کو حدیث میں فرمایا کہ تم اللہ کی ایسی عبادت کرو ہما وقت کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. پس جب اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو گویا تم بھی اللہ کو دیکھ رہے ہو. اس حدیث کی شرح علامہ ابن حجر عسقلانی نے یہ فرمائی ہے کہ اَن یغلب علیہ مشاہدۃ الحق بقلبہ حتیٰ کأنہ یری اللہ تعالی شانہ, یعنی اللہ کی تعالی کی حضوری قلب کو اور قرب قلب پر ایسا غالب ہو جائے کہ گویا بندہ اللہ تعالی کو دیکھ رہا ہے. اس شعر میں دیدار سے مراد یہی توجہ الی اللہ ہے جو فرماتے ہیں گوئے دم من دیش جو دیدار من. یہاں حضرت فرماتے ہیں دیدار سے مراد یہی توجہ اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہونا ہے. یہی توجہ الی اللہ ہے کہ حضور قلب اور توجہ کاملہ کے ساتھ میری طرف متوجہ رہو, مثنوی کو میں تمہارے قلب پر القا کروں گا, ڈالوں گا یعنی الہام کروں گا. اس شعر میں مثنوی کے الہامی ہونے کا اشارہ ہے, اور اس سے زیادہ واضح اشارہ مولانا کے دوسرے شعر میں ہے. فرماتے ہیں چون فتاد از روز نے دل آفتاب ختم شد واللہ عالم بالصواب. قلب میں مولانا فرماتے ہیں قلب میں جس دریچہ باطنی سے آفتاب علم کے فیضان سے علوم و معارف غیبیہ وارد ہو رہے تھے, وہ آفتاب فیض قلب کے محاذات سے بحکمت خداوندی غروب ہو گیا, لہذا مثنوی ختم ہو گئی. فرماتے ہیں اس سے زیادہ اشارہ یہ ہے کہ جب مثنوی ختم ہوئی تو فرمایا کہ اللہ کے میرے دریچہ باطن میں جو اللہ کا آفتاب فیض مضامین القا ڈال رہا تھا وہ ہٹ گیا سامنے سے, تو اب میں سمجھ گیا کہ اب مثنوی ختم ہو گئی. اس سے واضح اشارہ ہے کہ مثنوی بالکل الہامی کتاب ہے. 28,000 اشعار ہیں, ظاہر ہے کون آدمی ہے جو سوچ سوچ کے 28,000 اشعار کہہ سکتا ہے. اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ ثواب اور حکمت کس وقت کس چیز میں ہے, ان کا ہر فعل حکمت کے موافق ہے. لہذا اس وقت جب انہوں نے ایسا کیا تو یقیناً اس میں کوئی حکمت ہے. اس لیے اب میں متکلف کلام نہیں کروں گا اور مثنوی کو ختم کرتا ہوں. لہذا مولانا نے مثنوی لکھنا بند کر دی اور قصہ بھی ادھورا چھوڑ دیا. یہی دلیل ہے کہ یہ الہامی کلام ہے. اگر الہامی نہ ہوتا تو جو شخص 28,500 اشعار لکھ سکتا ہے, کیا وہ چند اشعار لکھ کر مثنوی کو پورا نہیں کر سکتا تھا؟ حضرت فرماتے ہیں مجھے بچپن ہی سے مولانا رومی سے عشق تھا, میں بہت چھوٹا تھا جب سے مولانا کے اشعار پڑھ پڑھ کے رویا کرتا تھا. خصوصاً یہ شعر, آہ را جز آسماں ہمدم نبود, راز را غیر خدا محرم نبود. ترجمہ, میں جنگل کی تنہائی میں ایسی جگہ اللہ کا نام لیتا ہوں جہاں سوائے اللہ کے میری آہ کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا, اور میری محبت کے راز کو سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا. حضرت فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے وہ جنگل دیکھا ہے جہاں مولانا نے یہ شعر کہا تھا, اور جہاں اللہ تعالی کی محبت و معرفت کے 28,500 درد بھرے الہامی اشعار 28,500 درد بھرے الہامی اشعار مولانا کی زبان سے جاری ہوئے. پورا جنگل آج بھی نور سے بھرا ہوا معلوم ہوتا ہے. الحمدللہ حضرت والا کے ساتھ میں بھی موجود حاضر تھا. بچپن ہی سے مجھے مولانا کے شہر قونیاں کو دیکھنے کی آرزو تھی. اللہ تعالی نے یہ آرزو بھی پوری کر دی, اور اسی سال لندن جاتے ہوئے ترکی کے دارالخلافہ استنبول میں قیام کیا, جہاں لندن کے میزبان اور بہت سے علماء آ گئے تھے, اور جنوبی افریقہ سے بھی بہت سے علماء تشریف لے آئے. استنبول سے ایئر کنڈیشن میں ہم سب پونیہ گئے. پونیہ میں مولانا رومی کی خانقاہ میں میں نے مولانا رومی کی مثنوی کا درس بھی دیا, اور وہیں خانقاہ میں بعض لوگ میرے ہاتھ پر داخلے سلسلہ ہوئے, اور بہت سے علماء جو ساتھ تھے انہوں نے تجدید بیعت کی. میرا ترکی کا یہ سفر نامہ شائع ہو چکا ہے, جس کا نام الطاف ربانی ہے, جس کو میر صاحب نے ترتیب دیا ہے. اے کہ صبرت نیست دس فرزند و زن, صبر چون داری زی رب ظلمنن. ارشاد فرمایا کہ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اے لوگو, تمہیں اپنے بیوی بچوں پر صبر نہیں آتا, اگر بیوی مہکی چلی جائے تو تم بے چین ہو جاتے ہو, اگر ناراض ہو جائے تو ساری کائنات کی نبض تمہیں ڈوبتی ہوئی معلوم ہوتی ہے. جیسا کہ فانی اپنی بیوی کی ناراضگی پر کہتا ہے کہ ہم نے فانی ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات, جب مزاج یار کچھ برہم نظر آیا مجھے. بیوی بچوں پر تمہیں صبر نہیں, حالانکہ وہ صبر وہ تمہارے محسن نہیں ہے, تو پھر اس احسان کرنے والے مولا پر کیوں کر صبر کر لیتے ہو, اور اس مالک کو ناراض کرتے رہتے ہو, اور تمہیں خیال بھی نہیں آتا کہ میں کیسے محسن کی نافرمانی کر رہا ہوں, جس کی روٹیوں سے میں زندہ ہوں, اور جس کے مجھ پر ہر لمحہ اتنے احسانات ہیں جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا. ایسے احسان کرنے والے مولا کو تو ایک لمحے کو بھی نہیں بھولنا چاہیے تھا. دیکھو مچھلیوں کو پانی پر صبر نہیں ہے, حالانکہ مچھلیوں کا خالق نہیں ہے, صرف مستقر ہے, یعنی ان کے رہنے کی جگہ ہے. خالق نہیں ان کا پیدا کرنے والا, مچھلیوں کا پیدا کرنے والا پانی نہیں, لیکن مچھلیوں کو پانی سے کیسا تعلق ہے کہ اگر ایک لمحے کی جدائی ہو جائے تو بدعائیں حال کہنے لگتی ہیں جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو ہم وفا کر چلے، اور تم انسان ہو کر ایسے اپنے محسن حقیقی پر صبر کرتے ہو جس نے تمہیں قطرہ منی سے 6 فٹ کا انسان بنا دیا اور اسی قطرے میں بینائی کا خزانہ رکھ دیا کہ وہ ناپاک قطرہ آج دیکھ رہا ہے، شنوائی یعنی سننے کا خزانہ رکھ دیا کہ وہ ناپاک قطرہ آج سن رہا ہے، گویائی یعنی بولنے کا خزانہ رکھ دیا کہ وہی قطرہ منی کا آج بول رہا ہے، وغیرہ۔ دنیا میں کوئی ایسا مصور ہے جو پانی پر نقش و نگار بنا سکے؟ یہ صرف حق تعالیٰ کی قدرت قاہرہ ہے جو قطرہ منی پر صورت گری کرتی ہے۔ دہد صورت نطفرا صورت چون پلی کہ کردست بر آب صورت گری، اے اللہ نطفہ ناپاک کو آپ خوبصورت انسانی شکل عطا فرماتے ہیں اور آپ کی قدرت قاہرہ پانی پر صورت گری کرتی ہے، یعنی پانی پر صورت بنا دیتی ہے، تصویر کھینچ دیتی ہے، 6 فٹ کا انسان بنا دیتی ہے ایک قطرے پر، یعنی قطرہ منی پر آنکھ کان ناک آپ نے بنائے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں شکر از نے میوہ از چو باوری، از منی مردہ بتے خوب باوری، اے اللہ آپ گنے کے ڈنڈوں میں رس ڈال کر شکر پیدا فرماتے ہیں اور بے جان منی سے انسان احسن تقویم میں پیدا فرماتے ہیں، یعنی بہترین خلق میں پیدا فرماتے ہیں۔ یہ سب آپ کی قدرت قاہرہ کا کمال ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ایسے احسان کرنے والے رب پر تو جان دینا چاہیے تھا، ان سے تو ہماری جانوں کو ایسا تعلق ہونا چاہیے تھا کہ تیرا ذکر ہے میری زندگی، تیرا بھولنا میری موت ہے۔ تیرا ذکر ہے میری زندگی، تیرا بھولنا میری موت ہے۔ ان کی یاد ہماری زندگی اور ایک لمحہ ان کو بھولنا ہماری موت ہے، لیکن آہ ایسے احسان کرنے والے مولا پر ہم صبر کیے ہوئے ہیں جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پالنے والا ہے، ان پر جان فدا کر کے بھی ان کے احسانات کا حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جان انہی کی دی ہوئی ہے، اگر ان پر قربان کر دی تو کیا کمال کیا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اس پہ شعر لکھ دیا آخر میں، اس عزت والا کا شعر ہے، اس طرح درد دل بھی تھا میرے بیاں کے ساتھ جیسے کہ میرا دل بھی ہو میری زبان کے ساتھ۔ بس ختم ہو گیا، درس ختم ہو گیا ایک دن تھا، اس کے بعد انشاءاللہ اب آج کا یہ درس شام کو ہوگا کہ عشاء کے بعد مجلس ہوگی، اس کے بعد پھر انشاءاللہ یہاں سے روانگی ہو جائے گی، کیونکہ اگلے دن ڈائلسس ہے اور اس دفعہ آنے میں ذرا وقت زیادہ لگ گیا تھا، تو رات کو سونے کا لوگ ہمارے دوست فرما رہے ہیں کہ کچھ موقع مل جائے گا، دوا ووا کھانے کا بھی، کیوں اس کا 5-6 گھنٹے کے بعد اثر ہوتا ہے، 7-8 گھنٹے کے بعد، تو اس لیے آج رات کو جو مجلس کے بعد پھر کراچی واپسی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پھر آئندہ ملاقات کا موقع عطا فرمائے، آپ لوگوں کی زیارت کا موقع عطا فرمائے۔ اچھا خوب دل و جان سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جملہ مقاصد حسنہ میں بامراد فرمائے، ہم سب کو اللہ والا بنا دے، صاحب نسبت بنا دے، حضرت والا کے صدقے میں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اور جو حضرت ہمیں چاہتے تھے اور یا صدیقین کی منتہا کو پہنچا پر دیکھنا چاہتے تھے، اے اللہ ہم سب کو اولیاء صدیقین کی منتہا تک پہنچا دیجئے جو آپ کی دوستی کی انتہا ہے، اس کے بعد پھر نبوت شروع ہوتی ہے جس کا دروازہ بند ہو چکا. اے اللہ ہمیں حضرت والا کی اس خواہش کو اس مراد کو پورا فرما دیجئے اور ہم بدون استحقاق مجھے نالائق کو اور ہم سب کو اس مقام پر پہنچا دیجئے اور حضرت والا کی مراد کو پورا فرما دیجئے. مید اہدی ازدام مراد متقین آپ اپنے پاک بندوں کی نیک بندوں کی اللہ والوں کی مراد کو پورا فرماتے ہیں. اے اللہ ہر شخص کے لیے حضرت کی یہی مراد تھی, اے اللہ آپ یہی مراد کو پورا فرما دیجئے اور ہمارا بھی اس میں لگا دیجئے اپنے فرمے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد. جن جن حضرات نے دعاؤں کے لیے فرمائش کی ہے اور جنہوں نے نہیں بھی کی وہ کہنا چاہتے ہیں, اور یا انہوں نے خط لکھا وہ خط ہمیں نہیں پہنچا, یا کسی سے کہلوایا اور وہ ہم سے نہ کہہ سکا, اے اللہ تو سب کو آپ سب کچھ جانتے ہیں, ان سب کو بھی عطا فرما دیجئے اور ان کے جملہ مقاصد حسنہ میں بامراد فرما دیجئے. اور اے اللہ بس بھی مانگے عطا عزت دعا فرماتے تھے آپ سے میرے رب, کہ جیسے باپ اپنے بچوں کو بے مانگے عطا کرتا ہے. اے اللہ سنیے میرے فضل صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, اے اللہ ہم سب آپ کی امتی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. اے اللہ جیسے بھی ہیں برے ہیں بھلے ہیں, اے اللہ ہم تو اس قابل بھی نہیں, امتی کہلانے کے بھی قابل نہیں, مگر اے اللہ نام نہاد نسبت ہے اور اے اللہ اسی سے ہم آپ کا رحمت کا بھیک مانگتے ہیں پروردگار, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور تمام اولیاء کرام کے صدقے میں جو یہاں دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں اور جو ہمارے سلسلے کے اولیاء بزرگ ہیں جن کے ہاتھ پہ ہم جن کے وسیلے سے ہم دعا مانگتے ہیں, اے اللہ ان سب کے صدقے میں, ان اولیاء کرام کے صدقے میں, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں, تمام اولیاء کرام کے صدقے میں, اے رب العالمین تمام صحابہ کرام کے صدقے میں, تمام اولیاء کرام کے صدقے میں ہم پر اپنا فضل نازل فرما دے, ہم پر اپنا فضل نازل فرما دے, ہم پر اپنا فضل نازل فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مجلس اب عشاء کے بعد ہوگی, بس اب وہ اس سفر کی آخری مجلس ہوگی انشاءاللہ, پھر اس کے بعد روانگی ہو جائے.
ایک ضروری اعلان ہے, انشاءاللہ تعالی ابھی شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد دوراں حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تین واس جو ہمارے پیارے محبوب ہماری آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک حضرت میر صاحب دامت برکات تم نے راتوں کو جاگ جاگ کے لکھے ہیں, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ڈائلسس ہو رہا ہے اور حضرت میر صاحب دامت برکات تم اس کی تصحیح فرما رہے ہیں ساری ساری رات جاگ کر, جس میں ایک واز ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم القدر دعا اور دوسرا واز ہے شادی بیاہ کے رسومات, یہ ہمارے وہاں سے منگا بھی سکتے ہیں اور خوب اس کو تقسیم بھی کیجیے. تیسرا پھول پور میں حضرت والا شیخ شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی جو جگہ جہاں حضرت نے اپنی زندگی کے جوانی کے برس گزارے 17, وہاں ایک واز ہوا تھا پھول پور میں جہاں حضرت میر صاحب دامت برکات تم نے فرمایا کہ اتنے لوگ تھے کہ سب حیران تھے اتنے لوگ کہاں سے آئے, راتوں کو جاگ جاگ کر حضرت میر صاحب دامت برکات تم نے یہ واز لکھا ہے. مجاہدہ اور تسہیل الطریق یہ تقسیم کیا جائے گا اور ری یونین کا سفر نامہ معرف ربانی بڑی کتاب ہے یہ بھی مفت تقسیم ہوگی انشاءاللہ تعالی, اور حضرت میر صاحب دامت برکاتم کی سیٹیاں بھی مفت تقسیم ہوں گی اور الحمدللہ بڑی تعداد میں, اس لیے چھینا جپٹی نہ کریں, ہمارے دوست وہاں کھڑے ہیں, کتابیں جو ہمارے ساتھی جو آئے ہیں ان کو لینے کی ضرورت نہیں ہے, باقی جو دور دور سے آئے ہیں یہاں کے لوگ ہیں وہ یہ تین واز اور ایک بڑی کتاب اور سی ڈی جس کے پاس کمپیوٹر ہو یا سی ڈی پلیئر ہو وہ سی ڈی بھی مفت حاصل کر سکتے ہیں.
یا اللہ ویل چیئر لے آؤ.
قریب والے جو یہیں رہتے ہیں جگہ دے دیں, جو دور سے آئے وہ زیارت کر لیں گے حضرت کی, مسافہ کوئی نہ کرے صرف زیارت کر سکتے ہیں. جو کراچی والے ہیں وہ سائٹ جگہ دے دیجیے, صرف ہاتھ کوئی نہ ملائے حضرت کے ہاتھ میں, ضعف و کمزوری ہے. مسافہ نہ فرمائیے حضرت کے ہاتھ میں تکلیف ہے, صرف زیارت کر لیجئے. کراچی والے جگہ دے دیں برائے کرم, جو باہر سے گاؤں سے آئے ہیں حالہ وغیرہ سے. ججز کالونی والی مسجد میں 1:30 بجے نماز ہے اور بلال مسجد میں 2 بجے. بلال مسجد میں 1:45 بجے نماز ہے
اور 1:30 والی
ججز کالونی میں 1:30 بجے نماز ہے.
آپ دعا کیجیے اللہ سے صحت دے دے, شہروں شہروں جاؤں قریہ قریہ. حضرت کی کتابیں مل گئی آپ کو, حضرت کی کتابیں آپ کو ملی, ان کو کتابیں نہیں ان کو یہیں لا کے دیجیے, دیکھو آپ دے دیجیے پانچوں. پہلے سے بیت ہیں انہیں تجدید بیت کی ضرورت نہیں ہے, ممکن ہے دوسرے اور لوگ بیت ہونا چاہیں تو ان کو موقع دیں.
جو حضرات بھی بیت ہونا چاہتے ہیں
نئے افراد, نئے افراد
پہلے سے بیت ہیں ضرورت پڑی ہے, حضرت والا اعلان نہیں فرماتے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فقد قال الله تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله, يد الله فوق أيديهم, فمن نكث فإنما ينكث على نفسه, ومن أوفى بما أعهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وقال تعالى, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يقالل. کہیے یا اللہ, کہیے یا اللہ توبہ کرتا ہوں میں کفر سے, شرک سے, فسق سے, بدعت سے, تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے, خصوصاً بدگمانی سے, بدنگاہی سے اور غیبت سے. یا اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایک زندگی کی ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہیں کروں گا اور ہر سانس آپ پر فدا کروں گا, اور کوئی خطا ہوگی تو آپ سے معافی مانگ کے رو رو کر معافی مانگوں گا. یا اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ پانچوں وقت کی نماز مسجد میں جماعت سے سنت کے مطابق پڑھنے کی کوشش کروں گا, رمضان شریف کے روزے رکھوں گا, زکات فرض ہوگی زکات دوں گا, جہاد فرض ہوگا جہاد کروں گا, نہیں کہ یہ حج فرض ہوگا حج کروں گا, جہاد فرض ہوگا جہاد کروں گا. یا اللہ داخل ہوتا ہوں میں سلسلہ چشتیہ میں, سلسلہ قادریہ میں, سلسلہ نقشبندیہ میں, سلسلہ سہر وردیہ میں. یا اللہ ان چاروں سلسلوں کے تمام بزرگان دین اور اولیاء کرام کے صدقے میں میری توبہ اور بیعت کو قبول فرما, اور وقت آنے پر خاتمہ ایمان پر فرما, اور جنت میں ہمارے تمام بزرگوں کا ساتھ نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.